ولما ذکر ان فی الظرفیت اورد بتقریبه بیان باقی اسماء الظروف المضافت و ان لم تکن حروف جر فقال ومنها اسماء الظروف فمع للمقارنة اي لمقارنة ما بعدها لما قبلها فإذا قال أنت طالق واحدة مع واحدة أو معها واحدة يقع سنتان سواء كان موطوءة أو لا. اور جب ولما ذکر اور جب مصنف رحمہ اللہ نے یہ ذکر کر دیا کہ ان فی لظرفیتی کہ فی کس لیے آتا ہے ظرفیت کے لیے تو اوردا بتقریبی ہی اوردا لے کر آئے بتقریبی ہی اسی کی مناسبت سے تو لے کر آئے اسی کی مناسبت سے بیان باقی اسماء الظروف المضافتی باقی وہ اسماء الظروف جو مضاف ہوتے ہیں وَإِن لَمْ تَكُنْ حُرُوفَ جَرٍ اگرچہ وہ حروف جر نہیں ہیں فقال پس فرمایا بھئی دیکھیے مصنف نے پیچھے ذکر کر دیا کہ فی ظرفیت کے لیے ہے تو ظرفیت آ گئی بھائی ظرفیت کا تذکرہ آ گیا تو جب ظرفیت کا تذکرہ آ گیا تو اسی کی مناسبت سے آگے اسماء ظروف کا ذکر شروع فرما دیا اگرچہ یہ حروف جارہ نہیں ہے لیکن اس مناسبت سے ان کو یہاں ذکر کیا فقال پس کہا ومنہا اسماء الظروف ومنہا اسماء الظروفی اور حروف معانی میں سے اسماء ظروف ہیں بھائی حروف معانی میں سے کیا ہیں اسماء ظروف بھئی یہ اسماء ہیں اور انہوں نے شروع میں کہا تھا حروف معانی وہاں پر بھی آپ کو شارح نے بتلایا تھا کہ چونکہ ان میں سے اکثر حروف ہیں اس لیے حروف کو غلبہ دے دیا اس لیے سبھی کو کیا کہہ دیا حروف کہہ دیا گیا بھئی تو ورنہ جیسے یہ کیا ہیں ظروف یہ اسماء ہیں بھئی ظروف بھئی جو جملے میں ظرف واقع ہوتے ہیں یعنی مفعول فی جیسے معا ہے قبل ہے بعد وغیرہ بھائی تو غلبہ دے دیا گیا بعض اوقات ایک چیز کو دوسری پر غلبہ دے کر دوسری پر بھی وہی لفظ بول دیا جاتا ہے جیسے دیکھیے آپ کہتے ہیں والدین والدین یہ تو والد کی تثنیہ ہے بھائی ایک تو والد ہے ایک تو والدہ ہے لیکن والد کو غلبہ دے دیا گیا اور والدہ کو بھی کیا کہہ دیا گیا والد تو دو والد ہوئے تو تثنیہ آ گئی والدین بھائی صورت سمجھ میں آ گئی یا جیسے کبھی کبھار غلبہ دیا جاتا ہے سورج کو بھی چاند کے ساتھ ملاتے ہوئے دونوں کو قمرین کہہ دیتے ہیں حالانکہ ایک قمر ہے اور ایک تو شمس ہے لیکن شمس پر قمر کو غلبہ دیا اور اس کو بھی گویا قمر ہی بنا دیا قمر ہی قرار دے دیا اس پر بھی یہی لفظ بول دیا تو دو قمر ہوئے تو کیا کہہ دیتے ہیں قمرین یا جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی نام حضرت صدیق پر بھی بولتے ہوئے دونوں کو عمرین کہہ دیتے ہیں اب ان میں تو ایک تو حضرت عمر ہیں ایک تو حضرت ابوبکر صدیق ہیں لیکن عمر کے نام کو غلبہ دے کر کیا بنا لیا گیا تثنیہ تو یہ ہے تغلیب بھائی غلبہ دینا بھائی تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے کچھ حروف تھے کچھ اسماء تھے لیکن چونکہ حروف زیادہ تھے اس لیے ان کو غلبہ دے کر سب پر کون سا لفظ بول دیا گیا حروف والا ہی تو کہتے ہیں ومنہا اسماء الظروف اور حروف معانی میں سے اسماء الظروف ہیں فمع للمقارنتی پس معا جو ہے وہ مقارنت کے لیے آتا ہے مقارنت کہتے ہیں مقارنت اتحاد زمانی کو بھائی ایک چیز کو کیا کر دیتا ہے دوسرے کے ساتھ ملا دینا زمانے کے اعتبار سے مثلا میں کہتا ہوں جاءنی زید مع عمرو کیا معنی زید عمر کے ساتھ آیا یعنی دونوں ایک ہی زمانے میں آئے بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی تو یہ اتحاد زمانی جو ہے یہ مقارنت ہے تو ما جو ہے وہ مقارنت کے لیے آتا ہے، ایلی مقارنت ما بعدہا لما قبلہا، یعنی ما اس کے ما اپنے ما بعد کو ما قبل کے ساتھ اس کی مقارنت کے لیے آتا ہے، اس کو ملانے کے لیے آتا ہے زمانے کے اعتبار سے. فَإِذَا قَالَ، پس جب کہا کسی شخص خاوند نے اپنی بیوی سے، انت طالق واحدۃ مع واحدۃ، تجھے طلاق ہے ایک کے ساتھ ایک، تو کتنی ہو جائیں گی؟ دو، کیونکہ اکٹھی واقع ہوں گی زمانے کے اعتبار سے، چاہے وہ عورت مدخول بیہا ہو یا غیر مدخول بیہا ہو، اسے صحبت کر چکا ہو یا نہ کر چکا ہو، جس سے صحبت نہیں کی آپ جانتے ہیں اسے ایک ہی طلاق سے وہ بائنا ہو جایا کرتی ہے، اور اس پر عدت بھی کوئی نہیں، وہ فوراً ہی اگلا نکاح جہاں چاہے کر سکتی ہے. تو لہذا اگر اس کو ترتیب سے طلاقیں دے کہ تجھے طلاق ہے، پھر کہے تجھے طلاق ہے، پھر کہے تجھے طلاق ہے، تو پہلی سے وہ بائنا ہو گئی، نکاح بالکل ختم ہو گیا، اگلی دو طلاقیں لغو چلی گئیں. لیکن اگر اکٹھی واقع کرے تو اکٹھی تو نکاح کے بعد کتنی طلاقوں کا حق ہوتا ہے؟ تین، تو پھر تو دو یا تین اکٹھی بھی واقع کر سکتا ہے، کہ اگر یوں کہا اسے تجھے دو طلاقیں ہیں تو دونوں اکٹھی پڑ جائیں گی، اگر کہا تجھے تین طلاقیں ہیں تو اکٹھی پڑ جائیں گی. ہاں آگے پیچھے کرتا ہے پھر ایک سے بائنا ہو جائے گی اور باقی کیا ہو جائیں گی؟ لغو ہو جائیں گی. تو یہاں اس صورت میں، یہاں پر بھی چاہے وہ عورت مدخول بیہا ہو یا غیر مدخول بیہا ہو، اسے صحبت کر چکا ہو یا نہ کی ہو، دونوں صورتوں میں کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟ دو واقع ہوں گی بھائی. تو یوں کہا فَإِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً مَعَ وَاحِدَةٍ، کہ تجھے طلاق ہے ایک کے ساتھ ایک. تو دیکھیے مع کی اضافت کس کی طرف کی؟ واحدتین کی طرف، اس میں ظاہر کی طرف ہی. یا یوں کہے او معها واحدتن، یوں پورا کلام کیا ہوا؟ انت طالق واحدتن معها واحدتن. اب مع کی اضافت کس کی طرف کی ہے؟ ضمیر کی طرف. کہتے ہیں جس صورت تجھے معنی کیا ہوگا، انت طالق واحدتن، تجھے ایک طلاق ہے، معها واحدتن، ایسی ایک کہ اس کے ساتھ ایک ہے. ہر صورت میں تو چاہے مع کی اضافت ضمیر کی طرف کریں، اس کے ساتھ ضمیر کو ذکر کریں، یا اس میں ظاہر کو ذکر کریں، دونوں صورتوں میں کتنی طلاقیں ہوں گی؟ دو ہوں گی. کیونکہ آگے مسئلہ آ رہا ہے قبلو اور بعدو کی صورت میں، ضمیر کی طرف اگر ان کی اضافت ہوگی تو حکم اور ہوگا، اگر اس میں ظاہر کی طرف ہوگی تو حکم اور ہوگا. لیکن یہاں پر چونکہ مقارنت زمانی کے لیے آتا ہے، تو لہذا چاہے ضمیر کی طرف مع کی اضافت کریں، چاہے اس میں ظاہر کی طرف کریں، دونوں صورتوں میں حکم ایک ہی ہے. اس میں ظاہر جانتے ہو یا نہیں جانتے بھائی؟ یہ اس میں ضمیر کے مقابلے میں ہے، جو ضمیر نہیں وہ کیا ہے؟ اس میں ظاہر ہے. تو انت طالق واحدتن مع واحدتن، کس کی طرف اضافت کی؟ مع کی، اس میں ظاہر کی طرف. یا کہا انت طالق واحدتن معها واحدتن، کس کی طرف مع کی اضافت کی؟ دونوں صورتوں میں یقع سنتانی، دو طلاقیں واقع ہوں گی، سواء ان کانت موطوعتن او لا، برابر ہے کہ وہ عورت موطوعہ ہو یا نہ ہو، یعنی اسے صحبت کر چکا ہو یا نہ کی ہو. وقبل للتقدیم، قبل سے لفظ قبل مراد ہے، لہذا اس پر تنوین پڑھیں گے بھائی، وقبل للتقدیم. عبارت میں جب آتا ہے تو اس وقت یہ مضاف ہوتا ہے، اس لیے اس پر تنوین نہیں آتی بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ کیونکہ مضاف پر تنوین نہیں آتی، اور یا کبھی یہ مبنی ہوتا ہے اس لیے اس پر تنوین نہیں آتی، کیونکہ مبنی پر بھی تنوین نہیں آتی. لیکن یہاں پر لفظ مراد ہے تو یہاں تنوین پڑھیں بھائی، وقبل للتقدیمی، اور قاضی قبل کیا ہے؟ ہاں یہاں پر بھی آپ تنوین کے بغیر پڑھ سکتے ہیں، وقبل للتقدیم، لیکن پھر کیا تعویل کریں گے؟ غیر منصرف ہے، ہم نے اب کیا پڑھا اس کو؟ غیر منصرف. بھائی وہ جو عبارتوں میں قبلو قبلو آتا ہے، اس کا نام ہی ہم نے قبلو رکھ دیا، تو عالمیت آ گئی اس کے اندر، اور نیس یہ تانیس بھی ہے کلمتن کی تعویل میں. تو عالمیت بھی آ گئی اور تانیث بھی آ گئی، تو کیا بن گیا؟ دو اسباب آ گئے، تو دو اسباب منع صرف آئے تو کلمہ کیا بن جاتا ہے؟ غیر تو قبلو پڑھیں بھائی. اور اگر آپ اس کو کلمت ان کے بجائے لفظ ان کی تعویل میں لیتے ہیں تو پھر عالمیت تو ہے لیکن تانیث نہیں، صرف ایک سبب ہے، تو اس صورت میں قبلن پڑھیں گے تنوین کے ساتھ. تو کہتے ہیں وقبلن للتقدیمی، اور قبل جو ہے وہ تقدیم کے لیے ہے، مقدم کرنے کے لیے. ای لکونی ما قبلہا مقدمن علامہ اضیف الیہ. بھئی یاد رکھیے یہ قبل اور بعدو کی بحث کریں گے، قبل اور بعدو ہمیشہ مضاف الیہ چاہتے ہیں، جیسے ما مضاف الیہ چاہتا تھا، ما کا معنی تھا ساتھ، بھئی کس کے ساتھ مضاف الیہ چاہیے. قبل کا معنی پہلے، بھئی کس سے پہلے مضاف الیہ چاہیے. بھئی اسی طرح بعدو کا معنی بعد میں، بھئی کس کے بعد کیا چاہیے اس کے ساتھ مضاف الیہ کے، فلاں کے بعد. اب اس کے تو یہ قبل جو ہے وہ تقدیم کے لیے آتا ہے کہ اس کا ما بعد جو ہے وہ مقدم ہے، وہ مؤخر ہے. یہ یوں کہیں آپ کہتے ہیں جاءنی زید قبل عمر، کیا معنی؟ زید آیا عمر سے پہلے، تو مضاف الیہ کون؟ عمر. اور ما قبل میں کون؟ زید. تو جو ما قبل میں ہے وہ مقدم ہے کس پر؟ عمر، یعنی جس کی طرف اس کی اضافت کی گئی ہے. تو یہی بتلا رہے ہیں ای لکونی ما قبلہا مقدمن علی ما اضیف الیہ، یعنی اس چیز کے لیے کہ اس کا جو ما قبل ہے وہ مقدم ہے اس پر جس کی طرف اس کی اضافت کی گئی ہے. وبعد، اس میں بھی اسی طرح بعدن بھی پڑھ سکتے ہیں اور بعدو بھی. وبعد للتاخیر، اور بعدو کس لیے آتا ہے؟ تاخیر کے لیے آتا ہے، یعنی مؤخر کرنے کے لیے. فَإِلِ كَوْنِ مَا قَبْلَهَا مُؤَخَّرًا عَمَّا اُضِیفَ إِلَيْهِ، یعنی اس چیز کے لیے کہ اس کے ما قبل کے مؤخر ہونے کے لیے. عَمَّا اُضِیفَ إِلَيْهِ، اس چیز سے جس کی طرف اس کی اضافت کی گئی ہے. جَاءَنِی زَیْدٌ بَعْدَ عَمْرٍ، آیا میرے پاس زید عمر کے بعد، تو مؤخر کون ہے؟ زید. اور کس سے مؤخر ہے؟ عمر، جس کی طرف اس کی اضافت کی گئی. یہی کہہ رہے ہیں ای لکونی ما قبلہا مؤخرا عما اضیف الیہ، یعنی کہ اس کے ما قبل جو ہے اس کے مؤخر ہونے کے لیے. عما اضیف الیہ، اس سے جس کی طرف اس کی اضافت کی گئی ہے. وحکمها فی الطلاق ضد حکم قبل، وحکمها فی الطلاق ضد حکم قبل یا قبل. قبل پڑھا تو منصرف پڑھا، قبل پڑھا تو غیر منصرف پڑھا، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. اور یہ جو بعدو کا حکم جو ہے طلاق کے اندر، وہ قبلو کے حکم کی ضد ہے. بعدو کا حکم طلاق کے مسئلے میں قبلو کے حکم کی ضد. یاد رکھیے آگے ایک مسئلہ بیان کریں گے، اور یہ جو مسئلہ ذکر کیا ماتن نے یہ غیر موطوعہ کے بارے میں ہے، یعنی وہ عورت جس سے صحبت نہ کی گئی ہو، تو لہذا یہ مسئلہ اسی سے متعلق ہے. منار جو متن ہے اس کی بہت سی شروحات ہیں، وہ دیگر شارحین اس بات کی تصریح کرتے ہیں کہ مصنف نے آگے آنے والے مسئلہ جو بیان کر رہے ہیں وہ کس سے متعلق ہے؟ غیر موطوعہ سے، جس سے خاوند نے ابھی صحبت نہ کی ہو صحبت. اور وہ اس کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ اس پر اگر الگ الگ طلاقیں واقع کی جائیں تو ایک سے وہ بائنہ ہو جاتی ہے اور باقی طلاقیں لغو ہو جاتی ہیں. تو اگلا جو مسئلہ وضع مسئلہ ہے وہ غیر موطوعہ کے بارے میں ہے، غیر موطوعہ کے بارے میں. اور اس غیر موطوعہ کے اندر بتلا رہے ہیں کہ جہاں قبل سے ایک طلاق آئے گی تو بعد سے وہاں کتنی آ جائیں گی؟ دو. اور جہاں بعد سے ایک طلاق آئے گی وہاں قبل میں کتنی آ جائیں گی؟ دو. دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے یہی بیان کر رہے ہیں. اَي فی کل موضع یقع فی لفظ قبل, ہر وہ جگہ جہاں پر واقع ہو لفظ قبل سے, قبلوں کے لفظ سے واقع ہو, ہر وہ جگہ جہاں قبلوں کے لفظ کے ذریعے واقع ہو, کیا واقع ہو؟ طلاق واحد, ایک طلاق. یقع فی لفظ بعد طلاقانی, تو واقع ہوں گی بعدوں کے لفظ سے وہاں پر دو طلاقیں. وفی کل موضع یقع فی لفظ قبل طلاقانی, اور ہر وہ جگہ جہاں پر قبلوں کے لفظ سے دو طلاقیں واقع ہوں. یقع فی لفظ بعد طلاق واحد, واقع ہوں گی وہاں پر بعد کے لفظ سے ایک ہی طلاق. علی ما قال, بنا بر اس کے جو علماء نے فرمایا ہے, جیسا کہ انہوں نے لکھا فرمایا بھائی. وَإِذَا قُيِّدَتْ بِالْكِنَايَةِ, اور جب اس کو مقید کیا جائے کنایا کے ساتھ, یعنی ان میں سے ہر ایک کو. بھائی دیکھیے, قیدت کی ضمیر راجع کرنی تھی کلو اور بعد, قبلو اور بعدو کی طرف, اور قبلو اور بعدو تو دو ہو گئے, اور قیدت کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ واحد مؤنث کی. تو لہذا واحد کی ضمیر تثنیہ کی طرف کیسے لوٹ سکتی ہے؟ یہ تو معلوم ہوا صرف یا قبلو کا لفظ مراد ہے یا صرف بعد. شارح آپ کو بتلائیں گے بھائی, کل واحدین کی تعویل میں ہے ہر ایک ان میں سے, اور مونس کی ضمیر راجع کیوں؟ کیونکہ یہ کلمہ ہے بھائی. کیا ہے؟ کلمہ ہے بھائی. تو ان میں سے ہر ایک. اذا قیدت بالکنایتی, جب ان کو مقید کیا جائے کنایا کے ساتھ. اچھا بھائی دیکھیے, یاد رکھیے قبلو اور بعدو کے لیے مضافلے چاہیے. ان کا مضافلہ کبھی ضمیر ہوگی, کبھی اس میں ظاہر ہوگا, کبھی ضمیر ہوگی اور کبھی اس میں ظاہر ہوگا. کہتے ہیں آپ کو بتائیں گے, جب ان کا مضافلہ ضمیر ہو تو پھر یہ ما بعد کی صفت بنیں گے, اور جب ان کا مضافلہ اس میں ظاہر ہو تو یہ ما قبل کی صفت بنیں گے. توجہ ہے سبق کی طرف. جب ان کا مضافلہ کیا ہو؟ ضمیر ہو, تو پھر یہ ما بعد کی صفت بنیں گے, اور جب ان کا مضافلہ اس میں ظاہر ہو تو یہ ما قبل. دیکھیے اب مثالوں سے بات یہی سمجھ لیجئے. میں آپ سے کہتا ہوں, جاءنی زید قبل عمر. کیا معنی؟ کون پہلے آیا اور کس سے پہلے آیا؟ اچھا, یہ پہلے آنا کس کی صفت ہے؟ زید کی صفت ہے. اور اس کے بجائے میں کہتا ہوں, یا دوسری بعدوں کی بھی یہی مثال بنا لیں, تو یہاں پر پہلی مثال میں جاءنی زید قبل عمر, قبلیت پہلے آنا, یہ کس کی صفت ہے؟ زید. ہاں ہاں, ما قبل کی صفت ہے. اچھا, اور جاءنی زید بعد عمر, آیا زید کس کے بعد؟ یہ بعد میں ہونا کس کی صفت ہے؟ زید, زید کی, یعنی ما قبل کی. دیکھو ہم اس میں ظاہر کی طرف مضاف کر رہے ہیں قبلو اور بعدو کو. قبل عمر بعد عمر کس کی طرف مضاف کیا؟ اس میں ظاہر. اور جب اس کو اس میں ظاہر کی طرف مضاف کریں گے تو یہ ما قبل کی صفت بنے گی, یعنی پہلے ہونا یا بعد میں ہونا, یہ کس کی صفت ہوگا؟ ما قبل کی صفت ہوگا. لیکن جب ان کو ضمیر کی طرف مضاف کریں گے تو پھر یہ ما بعد کی صفت بنیں گے. مثلا میں کہتا ہوں, جاءنی زید قبلہ عمر, آیا میرے پاس زید کہ اس سے پہلے عمر تھا. کیا مانا؟ پہلے کون آیا؟ تو پہلے ہونا کس کی صفت ہے؟ عمر. دیکھو ما بعد کی صفت ہے. ضمیر کی طرح میں نے مضاف کیا. بعدوں میں بھی اسی طرح دیکھ لیں, جاءنی زید بعدہ عمرو, آیا میرے پاس زید, بعدہ کہ اس کے بعد, عمرو عامر تھا, معلوم ہو یہ بعد میں کون آیا, عامر, تو بعد میں ہونا کس کی صفات, ما بعد کی بھائی. تو اگر معلوم ہوا قبل اور بعد کی اضافت اگر اس میں ظاہر کی طرف کریں تو یہ ما قبل کی صفت ہوں گے, اور اگر ان کی اضافت ضمیر کی طرف کریں تو یہ ما بعد کی صفت ہوں گے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی, تو یہی بات بیان کر رہے ہیں. وَإِذَا قُيِّدَتْ بِالْكِنَايَةِ, اور جب ان میں سے ان کو مقید کیا جائے کنایا کے ساتھ, کنایا سے مراد ہے ضمیر بھائی, کیا مراد ہے بھائی, دیکھیے ایک ہے لفظ کو صراحتن ذکر کرنا اور ایک ہے ضمیر کی صورت میں ذکر کرنا. تو ضمیر اس میں ظاہر کے ساتھ ذکر کیا تو آپ نے صراحتن ذکر کر دیا ایک چیز کو, اور ضمیر کے ساتھ ذکر کیا تو کنایتن ذکر کیا, صراحتن ذکر نہیں کیا بھائی. تو اس لیے ضمیر کو کیا کہہ دیا, کنایا کہہ دیا, کہ یعنی صراحتن نہیں ذکر کیا, کنایے کے ساتھ کسی کو ذکر کیا. تو اذا قیدت بالکنایہ, اور جب ان کو مقید کیا جائے کنایہ کے ساتھ, کیا معنی مقید کیا جائے کنایہ کے ساتھ, ضمیر کی طرف ان کی اضافت کی جائے بھائی, تو پھر یہ کس کی صفت بنتے تھے, ما بعد کی. وہی بیان کر رہے ہیں, کانت صفتن لما بعدہا, تو یہ صفت ہوں گے اپنے ما بعد کے لیے. اذا قید کل من القبل والبعد بالکنایہ, جب مقید کیا جائے ہر ایک کو قبل اور بعدوں میں سے کنایہ کے ساتھ, دیکھو وہی بات جو میں نے کی تھی, کل من ال, وہ ضمیر کا مرجع بتلایا کہ کل واحد ان کی تاویل میں, جب مقید کیا جائے قبل اور بعدوں میں سے ہر ایک کو کنایا کے ساتھ, بھی این یقول بائی طور کے یوں کہتا ہے خامن, انت طالق واحدتن قبلها واحدتن, ترکیب سمجھ لیں یہاں پر بھائی, انت طالق, انت طالق, انتی ہے مبتدا, طالق ہے اس کی خبر, واحدتن ای طلقتن واحدتن یا طلاقن واحدتن بھائی, یہ صفت ہے کس کی, مفعول مطلق کی, اور قبلہا واحدتن, قبل منصوب لفظا مضاف, ہا ضمیر مضاف الیہ. اچھا یہ واحدتن کو موصوف بنائیں بھائی, کیا بنائیں گے, موصوف, یہ ہے تو وہی مفعول مطلق کی صفت ہے لیکن کیا بن رہا ہے, موصوف. اچھا قبلہا مضاف مضاف الیہ مل کر, یہ ظرف ہے بھائی, ظرف کے لیے ہمیشہ عامل چاہیے, تو اس کے لیے ثابتن نکالیں گے, کیا نکالیں گے, ثابتن, اور ثابتن یہ ہے خبر مقدم, ثابتن قبلہا, اور واحدتن ہے خبر مبتدا مؤخر بھائی, صورت سمجھ میں آ گئی. اچھا اور ثابتن کے اندر ثابت ہے اس سے پہلے, ثابتن کے اندر ہوا ضمیر کس کو راجے, ثابتتن نکالیں گے, بلکہ کیا نکالیں گے, ثابتتن, کیونکہ ہمیں ہیا ضمیر چاہیے, کیونکہ خبر کو کس سے جوڑا جاتا ہے, مبتدا سے, اور مبتدا ہے واحدتن تو وہ مؤنث ہے, تو عائد بھی کس قسم کا چاہیے, مؤنث چاہیے, تو ثابتتن قبلہا, تو ثابتتن کے اندر ہیا ضمیر کس کو راجے, واحدتن کو, اور اضمار قبلہ ذکر بھی نہیں, لفظوں میں سے تو اضمار قبلہ ذکر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے نہیں, کیونکہ مبتدا کا رتبہ کیا ہوتا ہے, خبر پر مقدم ہوتا ہے. اچھا تو اور قبلہا, ہا ضمیر کس کو راجے, یہ ما قبل میں جو واحدتن آیا تھا اس کو راجے, یہ ہے عائد بھائی, پہلے ثابتتن میں عائد چاہیے تھا, وہ کس کے ساتھ جوڑنے کے لیے, مبتدا کے ساتھ, کیونکہ خبر کو جوڑتے ہیں مبتدا سے, تو اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ واحدتن کو راجے جو بعد میں آ رہا ہے, اور قبل پھر یہ پورا جملہ بنے گا, اور جملے کو صفت بنا رہے ہیں کس کی, واحدتن کی, تو جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑے ربط چاہیے, عائد چاہیے, تو یہاں کون سا عائد, کیا کون سی ضمیر ہے, یہ قبل ہا کے ساتھ جو ہا ضمیر جڑی ہے, یہ واحدتن کو راجے, تو یہ جملہ صفت بنے گا کس کی, واحدتن کی. ترکیب سمجھ میں آ گئی بھائی, تو کہتے ہیں بِأَن يَقُولَ بَائِن طور کے خاون یوں کہتا ہے انتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً قَبْلَهَا وَاحِدَةٌ. ایک اور بات یاد رکھیے کہ ماضی میں ایک شخص آج طلاق دیتا ہے بیوی کو لیکن ماضی میں اس کو واقع کرنا چاہتا ہے. مثلا یوں کہتا ہے انت طالقن امسی, طلاق ابھی دے رہا ہے اور کیا کہتا ہے انت طالقن امسی, تجھے گزشتہ کل میں طلاق ہے. تو یاد رکھیے یہ گزشتہ کل میں طلاق واقع کرنے پر اب قادر ہے؟ اب نہیں, وہ تو وقت گزر چکا. تو ماضی میں جب طلاق واقع کی جائے تو ماضی میں تو واقع ہو نہیں سکتی, وہ اسی وقت پھر اسی حال میں واقع ہو جائے گی. بھائی ضابطہ سمجھ میں آیا کہ ماضی میں طلاق واقع کی جائے تو کس وقت واقع ہوتی ہے؟ حال کے اندر واقع ہوتی ہے, اسی وقت میں واقع ہو جاتی ہے, ماضی میں نہیں وہ واقع کر سکتا. تو کہتے ہیں بھائی یقول, بائیں طور کے خاوند یوں کہتا ہے انت طالق, تجھے طلاق ہے, واحدتن ایسی ایک طلاق, قبلہا واحدتن کہ اس, تو یہ طلاق کس وقت دے رہا ہے؟ انت طالق واحدتن فی الحال دے رہا ہے, یہ فی الحال دے رہا ہے. اور اس کی ایسی ایک طلاق, دیکھو واحدتن قبلہا واحدتن, ایسی ایک طلاق کہ اس سے پہلے ایک ہے, یعنی وہ ایک کس میں گویا ہوئی؟ ماضی میں. اور ماضی میں تو یہ طلاق واقع ہے, یہ ایک فی الحال ہے اور اس سے پہلے ایک ہے, تو معلوم ہے وہ تو کس میں ہوگی؟ ماضی میں. اور یہ ماضی میں بھی طلاق واقع کرنا چاہ رہا ہے اور ماضی میں تو طلاق واقع ہے, پھر اسی وقت واقع ہوتی ہے, تو گویا اسی وقت وہ بھی واقع ہوگی اور یہ بھی, تو کتنی طلاقیں ہو جائیں گی؟ دو, دونوں اکٹھی ہو جائیں گی. وضع مسئلہ ہے غیر موطوعہ کے اندر, آگے پیچھے طلاقیں ہوئیں تو ایک واقع ہوگی اور اسی سے بائن ہو جائے گی, دوسری واقع نہیں ہو سکے گی. لیکن یہاں پر جو اس نے لفظ استعمال کر لیے, اس نے قبلوں کی اضافت کر دی ضمیر کی طرف بھائی, اور جب ضمیر کی طرف اضافت کی تو اس صورت میں معلوم ہوا وہ کب طلاق واقع کرنا چاہتا ہے؟ ماضی میں. اور ماضی میں تو جو طلاق واقع کی جاتی ہے وہ بھی کس وقت واقع ہوتی ہے؟ حال میں. تو حال میں ایک تو یہ خود واقع کر رہا تھا اور ایک اس سے پہلے والی جو بتا رہا تھا وہ بھی حال میں, تو دونوں اکٹھی ہو جائیں گی, تو عورت کو کتنی طلاقیں ہو جائیں گی؟ دو طلاقیں ہو جائیں گی. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے سب کو بھائی؟ او بعدہا واحدتن بھائی, یہ بھی دوسری مثال ذکر کر دی لیکن آدھا جملہ حذف کر دیا, انت طالق واحدتن بعدہا واحدتن, کیونکہ پہلی مثال سے اس کا پتہ چل رہا تھا اس لیے باقی لفظوں کو ذکر نہیں کیا. اب دیکھیے کیا معنی ہوگا, انت طالق واحدتن بعدہا واحدتن, تجھے ایک ایسی طلاق ہے کہ اس کے بعد ایک طلاق ہے. تو انت طالق واحدتن یہ کس وقت واقع کر رہا ہے؟ یہ حال میں کر رہا ہے. اور ساتھ ہی کہہ رہا ہے بعدہا واحدتن کہ اس کے بعد ایک اور ہے, وہ اس کے بعد ہوگی, تو کیا کتنی طلاقیں ہوں گی؟ ہاں ایک, کیونکہ پہلی ہوتے ہی وہ بائنہ ہوگی, اس کے بعد دوسری طلاق بھی آنا چاہتی ہے. اس نے کہا اس کے بعد بھی ایک طلاق ہے لیکن ایک سے وہ بائنہ ہوگی, لیکن تو چنانچہ دوسری طلاق کیا ہو جائے گی؟ لغو ہو جائے گی بھائی, لغو ہو جائے گی. اور ان دونوں صورتوں میں دیکھیے قبلو اور بعدو کی اضافہ ضمیر کی طرف کی ہے, اس صورت میں یہ کس کی صفت بنتے ہیں؟ ما بعد کی. انت طالق واحدتن قبلہا واحدتن, تجھے ایک ایسی طلاق ہے کہ اس سے پہلے ایک طلاق ہے, تو پہلے کون سی ہوئی جو بعد میں ذکر کر رہا ہے؟ یا کہتا ہے انت طالق واحدتن بعدہا واحدتن, تجھے ایک طلاق ہے اس کے بعد, تو یہ بعد میں ہونا کس کی صفت ہے؟ ما بعد کی صفت ہے بھائی. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو تکون القبلیت والبعدی, تکون القبلیت او البعدیت صفتا لما بعدها فی المعنی, تو اس صورت میں جو پہلے ہونا اور بعد میں ہونا یہ صفت ہوگی اس کے ما بعد کی. فی المعنی کس اعتبار سے؟ معنی کے اعتبار سے بھائی. وَإِن كَانَتْ بِحَسَبِ التَّرْكِيبِ النَّحْوِيِّ صِفَةً لِمَا قَبْلَهَا, اگرچہ نحوی ترکیب کے اعتبار سے یہ کس کی صفت ہے بھائی؟ نحوی ترکیب تو میں نے آپ کو بتا دی, دونوں صورتوں میں قبل ہو یا بعد, واحدتن جو ہے لائے پہلے واحدتن, قابلہا واحدتن کہیں یہ بھی واحدتن کی صفت، واحدتن بعدہا واحدتن، تو بعدہا واحدتن کس کی صفت ہے؟ واحدتن کی، تو نحوی اعتبار سے تو یہ دونوں صورتوں میں ما قبل ہی کی صفت ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے کس کی صفت ہے؟ ما بعد کی صفت کی، یعنی پہلے ہونا یا بعد میں ہونا، یہ بعد والے میں ہوگا بھائی. وہ انکان بحسب ترکیب نحوی صفت لما قبلہ، اگر یہ نحوی ترکیب کے اعتبار سے یہ صفت ہیں اپنے ما قبل کے لیے، فیقع فی الاول طلاقان، پس واقع ہو جائیں گی پہلی صورت میں دو طلاقیں، وفی الثانی طلاق واحد، اور دوسری صورت میں ایک طلاق، یعنی قبلو کی صورت میں ہو رہی ہیں دو طلاقیں اور بعدو کی صورت میں ایک طلاق. اچھا آگے جو بات آئے گی اس کو بھی یہاں سمجھ لیں. وضع مسئلہ کس کے بارے میں ہے؟ غیر موطوعہ کے بارے میں. دیگر شراح منار نے اس کی تصریح کی ہے، مصنف سے یعنی یہ صاحب نور الانوار سے یہاں تسامح ہوا، وہ سمجھے شاید وضع مسئلہ عام ہے بھائی، یعنی یا وضع مسئلہ وہ سمجھے موطوعہ کے اندر ہے بھائی، کس کے اندر ہے؟ چنانچہ وہ اپنی تقریر کریں گے، لیکن میں نے بتا دیا یہ کیا ہے، شارح کا تسامح ہے. غیر موطوعہ میں کریں تو دیکھیں بات کتنی واضح ہے، کہیں شبہ نہیں، اور موطوعہ میں کریں تو وہ کس طرح تقریر کرتے ہیں دیکھیے. ابھی وہ یوں کہیں گے کہ بھئی جب کہا انتی طالقوں واحدتن بعدہا واحدتن، تجھے ایک ایسی طلاق ہے کہ اس کے بعد ایک طلاق، تو شارح کہیں گے دیکھو ایک تو ابھی واقع کر دی، انتی طالقون واحدتن، اور آگے کیا کہا؟ بعدہا واحدتن، اس کے بعد ایک اور ہے. تو لفظوں کے اعتبار سے آپ غور کریں، خاون طلاقیں ابھی دے رہا ہے لیکن ان میں ترتیب قائم کر رہا ہے. شارح کہیں گے کہ خاون نے گویا پہلی طلاق ابھی واقع کی اور دوسری کے بارے میں کہا اس کے بعد ایک اور آئے گی، ایک اور ابھی میں نے دی نہیں لیکن آئے گی ایک اور طلاق اس کے بعد میں دوں گا، اور شارح کہتے ہیں اس کا تو ابھی پتہ ہی نہیں، اس نے صرف بات کی ہے میں اس کے بعد ایک اور طلاق دوں گا، تو اس کا پتہ ہی نہیں اس لیے ایک واقع ہوئی، اس لیے ایک واقع ہوئی کیونکہ اگلی کا صرف ابھی بتایا ہے دی نہیں، حالانکہ اشارے کا تسامح ہے بھائی، وہ دونوں اکٹھی دے رہا ہے، ایک کے بعد ایک ہے، ایک کے بعد ایک ہے، تو وہ دے دونوں اکٹھی رہا ہے، تو اشارے کو یہ تعویل کرنا پڑی کہ ایک وہ صرف بتا رہا ہے کہ اس کے بعد ایک اور آئے گی، کیوں تعویل کرنا پڑی؟ کیونکہ اگر موطوعہ کا مسئلہ بنائیں تو پھر تو دو ہو رہی ہیں، دو ہو رہی ہیں یا نہیں، اور مسئلہ بنانا ہے کہ ایک ہونی چاہیے، قبلوں میں دو ہوئی ہیں یا نہیں، تو بعدوں میں کتنی ہونی چاہیے، اگر یہ تقریر شارح نہ کریں تو پھر تو دو ہو رہی ہیں، اس پر بھی دو ہو رہی ہیں، تو معلوم ہے وہ کہہ رہے ہیں دوسری والی طلاق ابھی دی نہیں، صرف اس کا وعدہ کیا، اس کا بتلایا ہے، اگر بتلایا نہ ہو تو پھر تو یہاں موطوعہ میں کتنی ہو جائیں گی، دو، حالانکہ ابھی مصنف نے بتلایا جہاں قبلوں میں دو طلاقیں ہوں گی وہاں بعدوں میں، تو اگر وہ یہ تقریر نہ کریں تو قبلوں میں بھی دو ہو رہی ہیں بعدوں میں بھی دو ہو رہی ہیں، حالانکہ جہاں قبلوں میں دو ہو وہاں بعدوں میں ایک ہونی چاہیے، اور جہاں بعدوں میں دو ہو وہاں قبلوں میں، ضابطہ تو یہی ہے، اسی پہ چلنا ہے ہر حال میں. تو اگر غیر موطوعہ میں مسئلہ بناؤ تو بالکل واضح ہے بھائی، اور دیگر شراح نے تصریح بھی کی ہے، اور اگر موطوعہ میں بنائے تو پھر شارح والی تعویل کرنا پڑتی ہے بھائی. تو شارح کو سے تسامح ہوا، ان کی اس بات کی طرف توجہ نہ رہی کہ شاید وہ سمجھے شاید یہ مسئلہ موطوعہ کے بارے میں ہے، اور موطوعہ میں تو یہاں بھی دو طلاقیں آ رہی ہیں اب کیا کریں، تو وہ کیا کہنے لگے کہ دوسری کا بھی پتہ ہی نہیں، وہ آگے آئے گی کسی وقت، تو اس لیے ایک ہی ہوئی ہے بھائی. تقریر سمجھ میں ان کی آ گئی بھائی اچھی طرح؟ تو کہتے ہیں وفی الثانی طلاق، دیکھو اب یہی تقریر کریں گے، دوسری صورت میں ایک ہی طلاق واقع ہوئی، بھائی ایک کیوں واقع ہوئی، وجہ بیان کر رہے ہیں دونوں کی، پہلے میں دو ہوئی اور دوسری میں ایک. کہتے ہیں لئن معنى الاول، اسے کیونکہ پہلے کا معنی یہ ہے، انت طالق واحدۃ، کہ تجھے ایک ایسی طلاق ہے، التی سبقتھا واحدۃ اخرى، کہ جس سے مقدم ہو چکی ہے ایک دوسری طلاق، جس سے مقدم ہو چکی ہے ایک یعنی ماضی میں ایک طلاق دینا چاہ رہا ہے اور وہ تو ہو نہیں سکتی، حال میں ہی ہوگی، فتقعان معا فی الحال، تو دونوں طلاقیں اکٹھی حال میں واقع ہو جائیں گی. ومعنی ثانی، اور دوسری کا معنی یہ ہے، دوسرے کلام کا جس میں بعدو لایا، انت طالق واحدۃ اللتی ستجیء بعدها اخرى، کہ تجھے طلاق ہے ایک ایسی طلاق، اللتی ستجیء بعدها اخرى، کہ جو ان قریب اس کے بعد دوسری آئے گی، دیکھو آئے گی، فتقعو هذه فی الحال، تو یہ ایک تو ابھی واقع ہو جائے گی، ولا یعلم ما سیجی، اور اس کا پتہ ہی نہیں جو ابھی آئے گی، وہ تو ابھی آئی نہیں بھائی، تو ایک واقع ہوگی. مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں بھی آیا کہ ویسے ہی سر ہلا رہے ہیں بھائی. وَإِذَا لَمْ تُقَيَّدْ كَانَتْ صِفَةً لِمَا قَبْلَهَا، اور جب اس قبلو اور بعدو کو مقید نہ کیا جائے، کس کے ساتھ؟ ضمیر کنائے کے ساتھ، یعنی ضمیر کے ساتھ، تو یہ دونوں جو ہیں، کانت صفتن لما قبلہا، یہ صفت ہوں گی کس کی؟ اپنے ما قبل کی. اذا لم یقید کل من القبل والبعد بالکنایتی، جب مقید نہ کیا جائے ہر ایک کو قبل اور بعد میں سے، بالکنایتی کنایہ یعنی ضمیر کے ساتھ، بیان یقول ابائی طور کے خامن یوں کہتے ہیں، امتی طالق واحدتن قبل واحدتن، تجھے طلاق ہے ایسی ایک طلاق، قبل واحد، تجھے ایک طلاق ہے قبل واحد دن، ایک طلاق سے پہلے پہلے، کیا معنی ہوگا؟ تجھے ایک طلاق ہے قبل واحد دن، یہ والی پہلے ہے، اس کے بعد ایک اور آ رہی ہے، اس ایک سے یہ والی طلاق کیا ہے؟ پہلے ہے. تو دیکھو پہلے ہونا بھائی، اس میں دونوں جگہ واحد واحد کا لفظ آ رہا ہے، اس لیے آپ کو اشتباہ پڑ رہا ہے. اور مثال بناؤ، جانی زید قبل عمر، آیا میرے پاس زید عمر سے پہلے، تو پہلے ہونا کس کے لیے ہے؟ زید کون پہلے آیا؟ زید پہلے آیا. جانی زید قبل عمر، زید عمر سے پہلے آیا، تو ما قبل والا مقدم ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہاں بھی اسی طرح، انت طالق واحدتن قبل واحدتن، تجھے ایک طلاق ہے ایک طلاق سے پہلے، معلوم وہ پہلے کون سی ہے، ما قبل والی یا ما بعد والی؟ ما قبل والی پہلے ہے، اور اس کے بعد ایک ہے، تو کتنی طلاقیں ہوں گی؟ توجہ نہیں میرا خط سبق کی طرف، ایک طلاق کون سی والی پہلے ہے؟ ما قبل والی، وہ پہلے ہے اور وہ تو فی الحال ہے، تو دوسری اس کے بعد ابھی مستقبل میں آنے لگی ہے. اب ایک ابھی ہو رہی ہے، ایک مستقبل میں آ رہی ہے، کتنی طلاقیں ہوں گی؟ ایک ہی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہ پہلی سے فی الحال والی سے بائنہ ہو گئی، اس کے بعد جو آ رہی ہے اس وہ لغو چلی گئی بھائی. اور تو معلوم ہوا پہلے ہونا ما قبل کی صفت ہے. اگر بعدو کو لے آئیں، انت طالق واحدتن بعد واحدتن، دیکھو دوسری پہلے مثال بناؤ، جانی زید بعد عمرین، آیا میرے پاس زید کس کے بعد؟ آیا میرے پاس زید عمر کے بعد، معلوم ما قبل میں جو زید ہے وہ پہلے ہے یا بعد میں ہے؟ بعد میں ہے. تو دیکھو بعد میں ہونا ما قبل کی صفت ہے. یہاں بھی اسی طرح ہے، اگر یوں کہاں تھی طالق واحدتن بعد واحدتن، تجھے ایک طلاق ہے ایک کے بعد، معلوم ہوا ما قبل والی، جانی زید بعد عمرن، آیا میرے پاس زید کس کے بعد؟ عمر کے بعد. تو بعد میں کون ہے؟ زید ہے نا، یعنی ما قبل والا بعد میں ہے، ما قبل والا، ما قبل والا. یہاں بھی اسی طرح، انت طالق واحدتن بعد واحدتن، جو پہلے والی واحدتن ہے وہ کب ہے؟ وہ بعد میں ہے، وہ بعد میں ہے. تو اور بعد والی پہلے ہے تو وہ پہلے والی واقع ہو جائے گی. دیکھو نا پہلے والی تو حال ہی میں ہے, ہے تو حال میں, لیکن پہلے یا بعد میں ہونا کس کی صفت ہے, صرف اس پہ نظر رکھیں. مثلا میں کہتا ہوں جانی زید بعد عامرین, میرے پاس زید آیا کس کے بعد؟ عامر کے بعد. تو بعد میں کون؟ ما قبل والا. یہ زید کیا ہے؟ بعد میں ہے. کس کے بعد ہے؟ عامر کے بعد. تو ما قبل والا بعد میں ہے, ما قبل والا ما قبل والا, یعنی بعد میں ہونا ما قبل کی صفت ہے. اب دیکھیے یہاں پر بھی انت طالق واحدتن بعد واحدتن, انت طالق واحدتن, یہ واحدتن تو ہے حال میں, یہ تو قطعی بات ہے. اب یہ بعد میں ہونا یہ کس کی صفت ہے؟ ما قبل کی. کس کی صفت ہے؟ ما قبل کی. معلوم ہے یہ حال والی بعد میں ہے, دوسری اس سے پہلے ہے, دوسری اس سے پہلے. تو معلوم ہے ماضی میں طلاق واقع کرنا چاہ رہا ہے, اور ماضی میں طلاق واقع کر سکتا ہے؟ تو یہ ایک تو تھی ہی حال میں, وہ ماضی والی میں بھی حال میں آ گئی, دونوں اکٹھی واقع ہو جائیں گی. کتنی طلاقیں ہوں گی؟ دو ہو جائیں گی بھائی. معلوم ہوا قبل کی صورت میں یہاں ایک طلاق ہے اور بعد کی صورت میں دو. یہی بات بیان کر رہے ہیں, تکون القبلیت والبعدیت صفتا لما قبلہا, تو اس صورت میں پہلے ہونا اور بعد میں ہونا یہ صفت ہے ما قبل کے لیے. فیقع فی الاول طلاق, پس واقع ہوگی پہلی صورت میں ایک طلاق, وفی الثانی طلاقانی, اور دوسری صورت میں دو طلاقیں. لان معنی الاول, اس لیے کیونکہ پہلے کلام کا معنی یہ ہے, انت طالق واحدتن, تجھے ایک طلاق ہے, التی کانت قبل الواحدت الاخرى, جو ایک دوسری طلاق سے پہلے ہے, یعنی وہ بعد میں آئے گی, بعد والی بعد میں آئے گی. الآتیتی, دیکھو صفت بھی آگے لے آئے بھائی, ایک ایسی جو آگے آنے والی ہے. فتقع الاولى, تو پہلی کیا ہوگی؟ واقع ہو جائے گی. ولا يعلم حال الآتیتی, اور آنے والی کا تو حال ابھی معلوم نہیں. یہ شارح کی تقریر ہے کہ ابھی دوسری کا صرف بتایا ہے دین نہیں, حالانکہ ہم نے بتایا وضع مسئلہ کس میں؟ غیر موتوا میں. تو بعد والی بھی آنا چاہتی ہے, دے اسی وقت رہا ہے, لیکن ایک کیا ہے وہ لغو چلی گئی بھائی, یہ نہیں کہ اس کا آنے کا بھی حال معلوم نہیں ہے. وہ معنی ثانی, اور دوسرے کا معنی یہ ہے, انت طالق واحدتا التی کانت بعد الواحدتی, کہ تجھے ایک ایسی طلاق ہے کہ جس کے بعد ایک دوسری طلاق ہے, جو نہیں, انت طالق واحدتا التی کانت بعد الواحدتی الاخرى الماضیتی, کہ تجھے ایک ایسی طلاق ہے جو ایک دوسری گزشتہ طلاق کے بعد ہے, تجھے ایک طلاق ہے جو دوسری گزشتہ طلاق کے بعد ہے. تو ماضی میں واقع کرنا چاہتا ہے ایک کو, بعد والی کو ماضی میں کرنا چاہتا ہے. فتقعان معن, تو دونوں اکٹھی واقع ہو جائیں گی. وہذا کلہ فی الطلاق, اور یہ سارا مسئلہ کس میں, ساری صورت طلاق کے اندر ہے, اس طرح ہوگا. واما فی الاقرار, اور باقی اقرار کے اندر وہاں اور قبل اور بعد میں کیا ہوگا, کہتے ہیں فیلزم فی قولہ, کہ لازم ہوگا کسی شخص کے اس قول کے اندر, لہو علیہ درہم واحد قبل درہم, فلاں کا مجھ پر ایک درہم ہے ایک درہم سے پہلے. تو اس صورت میں ایک درہم ہے ایک درہم سے, ما قبل والا پہلے ہے, ما بعد والا, ما بعد والا بعد میں ہے نا, اس سے یہ پہلے والا پہلے ہے. تو لہذا کہتے ہیں یلزم درہم, کیا لازم آئے گا؟ فیلزم فی قولہ لہ علی درہم واحد قبل درہم, اس میں کیا لازم آئے گا؟ درہم واحد, ایک ہی درہم لازم آئے گا بھائی, کیونکہ ایک تو اس نے کہا ابھی ہے, اور یہ والا ایک دوسرے سے پہلے ہے, دوسرا اس کے بعد آنا ہے. لیکن دوسرا بھائی کوئی, اس نے ایسا کوئی کام ہی نہیں کیا جس کی وجہ سے اس پر ایک اور درہم بھی واجب ہو جائے, تو ایک ہی درہم اس پر واجب ہوگا بھائی. وفی الصور الاخر, اور دوسری صورتوں کے اندر بھائی, اس میں دیکھیے قبلوں کی اضافت کس کی طرف کی, اس میں ظاہر کی طرف, باقی صورتیں، یعنی قبلو کی اضافت کس کی طرف ہو؟ ضمیر کی طرف، یا بعدو ہو چاہے اس کی اضافت ضمیر کی طرف ہو یا اس میں ظاہر، تو باقی تینوں صورتوں میں یلزمہ درہمانی، اس پر کتنے درہم لازم ہوں گے؟ دو درہم. ہاکذا قالو، اسی طرح علماء نے فرمایا ہے. مسئلہ سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا. وعند للحضرت، یا وعند، اسی طرح بھائی جیسے قبلو اور قبلن پڑھا تھا، وعند للحضرت، اور عندہ کا لفظ جو ہے للحضرت وہ موجودگی کے لیے ہے. بھائی آپ بھی کہتے ہیں المال عندی، مال میرے پاس ہے، مال میرے پاس ہے، تو یہ پاس موجودگی کے لیے آتا ہے. فَإِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ، جب کہا کسی نے کسی دوسرے سے، لَكَ عِنْدِي أَلْفُ دِرْهَمٍ، کہ تمہارے میرے پاس 1000 درہم ہیں، کَانَ وَدِيعَةً، تو یہ کیا ہوگی؟ ودیعت، امانت ہوگی. لِأَنَّ الْحَضْرَةَ تَدُلُّ عَلَى الْحِصِّ دُونَ اللُّزُومِ، اس لیے کیونکہ موجودگی یہ دلالت کرتی ہے حفاظت پر، کہ اس کے پاس وہ کیا ہے، 1000 بطور حفاظت کے طور پر ہیں، یعنی امانت کے طور پر ہیں. دون اللزوم، نہ کہ لزوم، یعنی یہ 1000 اس پر ودیعت امانت کے طور پر ہوں گے، نہ کہ دین کے طور پر. لزوم یعنی کیا معنی؟ دین، یعنی اس پر لازم نہیں ہوں گے، دین کے طور پر نہیں ہوں گے. لِأَنَّ عِنْدَ يَكُونُ لِلْقُرْبِ، اس لیے کیونکہ عِنْدَ قُرْب کے لیے آتا ہے، قریب ہونے کے لیے، پاس ہونے کے لیے آتا ہے کہ میرے پاس ہیں. والقرب المتيقن هو قرب الامانه دون الدين، اور یقینی قرب وہ کون سا قرب ہے؟ پاس ہونا. وہ کون سا پاس ہونا یقینی ہے؟ بطور امانت کے ہونا یقینی ہے، البتہ دین کا اس میں استعمال ہے. لہذا اگر وہ دین کا لفظ ذکر کر دیتا ہے، لفلان، یوں کہتا ہے لفلان عندي الف درهم دینا، تو اگر خود دین کا لفظ لے آئے تو دین کا اس میں استعمال تو تھا، اسی دین کو اس نے پکا کر دیا ہے استعمال کو کہ یہی مراد ہے، تو اب بطور دین کے آئیں گے. ورنہ اگر دین کا لفظ نہ ذکر کرے تو پھر کس طریقے پر آئیں گے؟ بطور امانت کے ہوں گے. لِأَنَّ الْقُرْبَ الْمُتَيَقَّنَ هُوَ قُرْبُ الْأَمَانَةِ دُونَ الدَّيْنِ، اس لیے کیونکہ وہ یقینی قرب، یقینی پاس ہونا جو ہے، وہ بطور امانت کے پاس، وہ امانت کا پاس ہونا ہے نہ کہ دین کا. لِأَنَّهُ مُحْتَمَلٌ، اسی کیونکہ دین جو ہے وہ اس کا احتمال ہے. وَلِهَذَا اِذَا وَصَلَ بِهِ لَفْظَ الدَّيْنِ، اسی وجہ سے اگر اس نے اس کے ساتھ ملا دیا دین کے لفظ کو، بِأَنْ يَقُولَ بَائِن طور کے، یوں کہتا ہے لَكَ عِنْدِي أَلْفُ دَيْنًا، تمہارے میرے پاس 1000 بطور دین کے ہیں، يَقُونُ دَيْنًا، تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ دین ہو جائے گا. وَغَيْرٌ يُسْتَعْمَلُ صِفَةً نَكِرَتِ، اور غیر کا لفظ جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے نکرہ کے لیے بطور صفت کے. وَيُسْتَعْمَلُ اسْتِثْنَان، اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے بطور استثناء کے بھی. یاد رکھیے استثناء کے لیے لفظ ہے اللہ، اور غیر کا لفظ جس کو وضع کیا گیا ہے صفت کے لیے، کس کے لیے؟ صفت کے لیے. لیکن دونوں کبھی کبھار ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں. اللہ وضع تو استثناء کے لیے ہے، لیکن کبھی کس طور پر آ جاتا ہے؟ صفت کے طور پر بھی آ جاتا ہے، جیسے کلمے میں ہے لا الہ الا اللہ، یہاں یہ اللہ کے معنی میں ہے، یہ صفت کے لیے ہے، غیرو کے معنی میں ہے بھائی. اور غیرو وضع ہے صفت کے لیے، لیکن یہ کبھی کس کے لیے آ جاتا ہے؟ اللہ کے، یعنی استثناء کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں غیرو جو ہے وہ صفت ہے نکرہ کے لیے، اور استعمال کیا جاتا ہے اس کو استثناء کے لیے بھی. لیکن الاستعمال الاول اصل فیہ، لیکن پہلا استعمال اس کے اندر اصل ہے، یعنی کیا بنے؟ نکرہ کے لیے صفت بنے. والثانی تبع، اور ثانی یعنی استثناء کے لیے ہونا وہ تابع ہے. فہو ایضا داخل فی الظروف تغلیبا، تو یہ بھی داخل ہے ظروف کے اندر تغلیبا، تغلیب کے طریقے پر. بھئی غیرو ظروف میں سے نہیں ہے، اور یہاں تو ذکر ظروف کا چل رہا ہے، کہتے ہیں یہاں بھی ظروف کو اس پر غلبہ دیتے ہوئے اس پر بھی کیا لفظ بول دیا گیا؟ ظروف ہی کو لفظ بول دیا گیا، انہی میں اس کو شامل کر دیا گیا بھئی. جبکہ محشی لکھتے ہیں کہ یہ معلوم ہوا شارح کے پاس جو منار کا نسخہ تھا اس میں کچھ عبارت موجود نہیں تھی، ورنہ منار کے کہتے ہیں دوسرے نسخوں میں یہ عبارت موجود ہے. وَمِنْهَا حُرُوفُ الْاِسْتِثْنَائِ، اور حروف معنی میں سے کیا ہیں؟ حروف استثناء بھی ہیں. تو اس کے مطابق پھر یہ غلبے والی تاویل کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ اس کو الگ باقاعدہ ذکر کر رہے ہیں بھائی. کَقَوْلِهِ، جیسے کسی شخص کا یہ قول، لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ غَيْرُ دَانِقٍ بِالرَّفْعِ، جیسے کسی شخص کا یہ قول، فلاں کے مجھ پر ایک ایسا درہم ہے غیر دانقین، جو دانق سے غیر ہے. بالرفع، اس کو رفع کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی غیر اوپر کیا پڑھنا ہے بھئی؟ آگے مثال آئے گی، وہاں غیر پڑھیں گے بھئی، را پر فتحہ پڑھیں گے بھئی. تو یہ رفع والی صورت ہے بھئی. دیکھیے، لہو علیہ درہم، فلاں کا مجھ پر ایک درہم. اب آگے غیر دانق، دانق یا دانق، نون پر کسرہ بھی صحیح اور نون پر فتحہ بھی ٹھیک ہے. دانق جو ہے یہ درہم کے چھٹے حصے کو کہتے ہیں، یعنی چھ دانق ملیں تو ایک درہم بنتا ہے بھائی، چھٹا حصہ ہے. اب ایک آدمی نے یہ کہا، لفلانن علیہ درہمن غیر دانقین، یہ غیر پر اگر رفع پڑے گا تو حکم بدل اور ہوگا، اگر اس پر نصب پڑے گا تو حکم، اگر اس پر رفع پڑا تو ما قبل میں کیا ہے؟ درہمون، وہ معرفہ یا نکرہ ہے؟ نکرہ ہے، اور وہ مرفوع ہے. آگے غیر دانقین، یہ بھی کیا ہوا؟ یہ بھی نکرہ ہے اور اس پر بھی رفع ہے، معلوم ہوا یہ اس کی صفت بنا رہا ہے، کیونکہ موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا. اور اگر اس نے غیر دانقین پڑھا تو معلوم ہوا یہ اس کو اس کی صفت نہیں بنا رہا. تو دونوں صورتوں میں مسئلہ الگ ہوگا. چنانچہ اگر اس نے غیر دانقین پڑھا، لفلان علیہ درہم غیر دانق، فلان کا مجھ پر، موصوف صفت کا ترجمہ میں نے بتلایا تھا، موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آئیں، فلاں کا مجھ پر ایسا درہم ہے غیر دانقین، جو دانق سے غیر ہے، دانق سے الگ ہے، دانق اور چیز ہے، درہم اور. تو فلاں کا مجھ پر ایسا درہم ہے جو دانق سے الغیر ہے، تو کتنا آئے گا؟ کہتے ہیں ایک پورا درہم آ جائے گا. اور اگر غیرہ پڑا، لفلان علیہ درہم غیر دانقین، فلاں کا مجھ پر ایک درہم ہے، اب صفت بنا رہا ہے
نہیں،
تو آپ استثناء والا ترجمہ کریں، فلاں کا مجھ پر ایک درہم ہے سوائے ایک دانق کے، یعنی ایک دانق کم ایک درہم ہے، تو اس صورت میں ایک دانق کم ایک درہم اس پر واجب ہوگا بھائی. تو کہتے ہیں کہ قولی، کسی شخص کا جیسے یہ قول، لہو علیہ درہم غیر دانق بالرفع، فلاں کا مجھ پر ایک درہم ہے، ایک ایسا درہم ہے جو دانق کے سے غیر ہے، بالرفع، کس کے ساتھ پڑا؟ رفع کے ساتھ. فیلزم درہم تام، تو اس پر لازم ہو جائے گا پورا درہم. لئنہ حین اذن صفت للدرہم، اس لیے کیونکہ غیر کا لفظ اس وقت درہم کی صفت ہوگا. فیکون المعنی، تو معنی کلام کا یہ ہو جائے گا، لہو علیہ درہم الذی، میرے پر فلاں کا وہ درہم ہے، الذی ہوا مغائر للدانق، جو دانق سے مغائر ہے، اس سے الگ ہے. فلا یستثنا منہ شیئ، تو لہذا اس سے کسی شے کا استثناء نہیں کیا جائے گا. فیلزم درہم تام، تو اس پر کیا لازم ہوگا؟ جی، فلا استثنا منہ شے، تو لہذا اس درہم سے کسی شے کا استثنا نہیں ہوگا. فیلزم درہم تام، تو اس پر ایک پورا درہم لازم ہوگا. ولو قال بالنصب، اور اگر وہ نصب کے ساتھ کہے، کان استثناء، تو یہ غیر کس لیے ہوگا؟ استثناء ہوگا. فیلزم درہم الا دانقا، تو اس پر لازم ہوگا ایک درہم، الا دانقا، مگر ایک دانق کم. وہو مقدار سدس درہمی، اور دانق جو ہے یہ سدس درہم کی مقدار ہے، یعنی درہم کے چھٹے حصے کی مقدار ہے. وسوا مثل غیر، اور سوا جو ہے یہ بھی کس کی طرح ہے؟ غیرو کی طرح ہے. بھئی کیا معنی غیرو کی طرح ہے؟ کہتے ہیں فی کونہ صفتا واستثناء، اس کے صفت اور استثناء، یعنی یہ بھی کبھی صفت کے طور پر آتا ہے اور کبھی استثناء کے طور پر. وہو ظرف فی الحقیقت، اور یہ اس سوا جو ہے اصل میں تو ظرف ہے، لیکن لما کان اعرابہ تقدیریا، بھائی سوا اس کے آخر میں تو الف مقصورہ ہے، لہذا اس پر تو اعراب ظاہر ہو ہی نہیں سکتا، اعراب ظاہر ہو ہی تو لازمی بات ہے اعراب تقدیری ہوگا، جب اعراب تقدیری ہوگا تو اب ہمیں پتہ نہیں چلے گا، اگر رفع ہوتا تو ہم صفت بناتے، نصب ہوتا تو ہم استثناء کے لیے بناتے، لیکن اعراب تو ہے تقدیری، پتہ نہیں چل رہا، تو کہتے ہیں اس صورت میں یہ کہنے والے کی نیت پر موقوف ہوگا، بھائی نیت پر موقوف ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا تمہاری کیا نیت تھی، تم استثناء کرنا چاہتے تھے یا استثناء نہیں کرنا چاہتے تھے، بھائی تو اس کے مطابق بتلایا جائے گا مسئلہ۔ تو کہتے ہیں لما کان اعرابہ تقدیری، جب اس کا اعراب جو ہے وہ تقدیری ہے، یحال علی النیتی، تو اس کو حوالے کیا جائے گا نیت پر، ولعل القاضی لا یصدقہ فی صورت التخفیف، اور شاید قاضی بھی اس کی تصدیق نہیں کرے گا تخفیف کی صورت میں، تخفیف کی صورت میں اس کی تصدیق، بھائی اعراب کا تو پتہ نہیں چل رہا، اگر صفت کے طور پر بنائے پھر تو استثناء نہیں ہوتا، کچھ نکلتا نہیں ماقبل میں سے، اور استثناء کے لیے بنائیں گے تو پھر ماقبل سے کسی چیز کا استثناء کر دے گا، اس کو نکال دے گا تو ماقبل کم ہو جائے گا بھائی، تو لہٰذا اگر یہ کہتا ہے میرا تو استثناء کا ارادہ تھا، تو کہتے ہیں شاید پھر قاضی اس کی تصدیق نہ کرے، کیونکہ یہ ایسی صورت کو اختیار کر رہا ہے، وہ صورت بتلا رہا ہے جس میں اس کے لیے آسانی ہے، تو دلوں میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ شاید یہ کیا کر رہا ہے، اپنے آسانی کے لیے جھوٹ بول رہا ہے بھائی، اس لیے قاضی اس پر تو اس کی تصدیق نہیں کرے گا۔ ومنہا حروف الشرط، اور حروف معنی میں سے حروف شرط ہیں، فَإِنْ أَصْلٌ فِيهَا، پس ان جو ہے ان حروف معنی کے اندر اصل ہے، لِأَنَّهَا لَمْ تُسْتَعْمَلْ إِلَّا لِهَذَا الْمَعْنَى، اس لیے کیونکہ یہ استعمال نہیں کیا جاتا مگر اسی معنی کے لیے، بھائی حروف شرط میں ان اصل ہے کیونکہ یہ صرف اسی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کسی معنی کے لیے نہیں، آگے اذا آئے گا، اذا وغیرہ وہ ظرف کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں اور شرط کے طور پر بھی، جبکہ ان صرف شرط کے لیے ہے، تو معلوم ہوا یہ اسی اس میں اصل ہے بھائی۔ وغیرہا، اور اس کے علاوہ جو ہیں تو استعمل لمعانی آخر، وہ دوسرے معنی کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، لمعانی اخر بھائی وہ استعمال ہوتے ہیں اور دوسرے معنی کے لیے بھی، ولہذا غلب ان، اور اسی وجہ سے مصنف نے غلبہ دیا ان کو، فسم الکل بحرف الشرط، پس سب ہی کو حرف شرط کہہ دیا، سب کا کیا نام رکھ دیا حرف شرط، و ان کان بعضھا اسم بعضھا اسمن، اگر چین میں سے بعض کیا ہیں بھائی، آگے حروف شرط آ رہے ہیں نا، حروف شرط میں ان ہے، یہ تو حرف ہے، لیکن آگے اذا متا وغیرہ آئیں گے وہ تو اسما ہیں، تو کہتے ہیں بھائی چونکہ ان اصل تھا لہذا اس کو اصل کو باقی سب پر غلبہ دیتے ہوئے باقی سب کو کیا کہہ دیا حروف کہہ دیا کہ حروف شرط بھائی۔ وانما تدخل على امر معدوم على خطر الوجود، اچھا بھائی بھائی دیکھیے ان یہ بھی شرط کے لیے آتا ہے، لو بھی شرط کے لیے آتا ہے، اذا بھی شرط کے لیے آتا ہے، لیکن ان ایسے چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں جس کے ہونے اور نہ ہونے میں شک ہو، وہاں کیا استعمال کرتے ہیں ان، یعنی جس کی امید ہے قطعی نہیں، ان جا انی زیدن، اگر زید میرے پاس آیا، تو دیکھو زید کا آنے کا بھی احتمال اور نہ آنے کا بھی، اور جہاں یقین ہو اس کے لیے ان استعمال کرتے، وہاں اذا استعمال کرتے ہیں، آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے ان طلعت الشمس، اگر سورج طلوع ہوا تو میں یہ کام کروں گا، یہ ان کا مقام نہیں ہے، سورج کا طلوع ہونا تو کیا ہے یقینی ہے، تو وہاں اذا استعمال کرتے ہیں، سورج سمجھ میں آ گئی، اور جس اور جو محال ہو وہاں لو استعمال کرتے ہیں، کیا استعمال کرتے ہیں لو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہتن الا اللہ لفقدتا، اگر اس زمین اور آسمان میں اور معبود ہوتے اللہ کے علاوہ، لفسدتا، تو ان کا نظام خراب ہو جاتا، خراب ہو جاتا، اور ان کا نظام تو خراب نہیں، معلوم ہوا اللہ کے علاوہ اور آلہہ بھی نہیں ہے بھائی، نہیں ہے۔ تو دیکھو اور آلہہ کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے بھائی، تو اس کے لیے کیا استعمال کیا گیا؟ لو استعمال کیا گیا۔ تو جو چیز، جس چیز میں تردد ہو، اس کے ہونے کی امید، توقع ہو، یقین نہ ہو، اس کے لیے لاتے ہیں ان، اور جو یقینی ہو اس کے لیے لاتے ہیں اذا، اور جو محال ہو اس کے لیے لاتے ہیں لو بھائی۔ یہی بات بیان کریں، وہ انما تدخلوا علی امر معدوم، اور یہ ان جو ہے یہ داخل ہوتا ہے ایک ایسے امر پر جو معدوم ہوتا ہے، یعنی ابھی ہوا نہیں، لیکن علی خطر الوجود، خطر کا معنی امکان، توقع بھائی، علی خطر الوجود، لیکن اس کے ہونے کا، ہونے کی توقع ہوتی ہے، لیس بکائن لا محالتا، اور وہ نہیں ثابت ہوتا قطعی طور پر، یعنی قطعی طور پر وہ ہونے والا نہیں ہوتا، معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ قطعی طور پر وہ ہونے والا نہیں ہوتا، یعنی اس میں تردد ہوتا ہے، فلا تستعمل فیما لم یکن علی خطر الوجود، بس ان کو استعمال نہیں کیا جاتا اس چیز کے اندر جو اس کے وجود کی توقع نہ ہو بھائی، جس کے وجود کی توقع بھائی، ان کو کہاں استعمال کرتے ہیں؟ جس کے پائے جانے کی توقع ہو، جس کے پائے جانے کی توقع نہ ہو وہاں پر ان کو استعمال نہیں کرتے۔ تو جو چیز جو ہے، جو جس چیز کے پائے جانے کی توقع نہ ہو، بل محالن، بلکہ وہ کیا ہو؟ محال ہو، وہاں پر ان کو استعمال نہیں کیا جاتا، الا بضرب من التاویل، مگر ایک نوع کی تاویل کے ساتھ۔ اگر ایسی جگہ آ گیا ایک چیز محال ہے اور وہاں ان ذکر ہے، تو پھر کوئی تاویل کرنا پڑے گی کہ ان کس کے معنی میں ہے، لو کے معنی میں ہے وغیرہ، لأنه محل لو، اس لیے کیونکہ وہ تو محال، کس چیز کا محل ہے؟ لو کا ہے۔ ولا يستعمل على امر كائن لا محالتا، اور استعمال نہیں کیا جاتا ان کو على امر، ایک ایسے معاملے میں، کائن لا محالتا، جو قطعی طور پر ہونے والا ہو، اس میں بھی ان کو استعمال نہیں کیا جاتا، الا بالتاویل، مگر کسی تاویل کے ساتھ، لأنه محل اذا، اس لیے کیونکہ وہ اذا کا محل ہے۔ فاذا قال، پس جب کہا خاوند نے اپنی بیوی سے، ان لم اطلقک فانت طالق، اگر میں تجھے طلاق نہ دوں تو تجھے طلاق ہے، اگر میں تجھے طلاق نہ دوں تو تجھے فقہاء کرام پر اللہ کی کروڑ ہا رحمتیں ہوں بھائی، کتنے کیسے کیسے مشکل سے مشکل، جس کا امکان بھی تھا پیش آنے کا، ان سارے مسائل کو باقاعدہ دلائل کے ساتھ مزین کر کے لکھ دیا ہماری آسانی کے لیے بھائی، کہ کوئی اس طرح آئے، کوئی اس طرح مسئلہ پوچھنے آئے، اس طرح کا واقعہ آئے تو یہ مسئلہ ہوگا، یوں مسئلہ ہوگا، پہلے ہی سے سارا کچھ درج کر دیا۔ تو بس اگر کہا کسی خاوند نے اپنی بیوی سے، ان لم اطلق کی فانت طالق، اگر میں نے تجھے طلاق نہ دی تو تجھے طلاق ہے، کہتے ہیں لم تطلق ہے آپ کی کتابوں میں، تطلق ہونا چاہیے، لم تطلق، تو وہ عورت طلاق والی نہیں ہوگی، اسے طلاق نہیں ہوگی، حتی یموت احدہما، یہاں تک کہ ان دونوں میں سے ایک مر جائے۔ بھائی خاوند نے یہ کہا نا، اگر میں نے تجھے طلاق نہ دی تو تجھے طلاق ہے، اور یہ قطعی طور پر پتہ نہیں چل سکتا، طلاق تو آگے مستقبل کی زندگی میں وہ کسی بھی وقت دے سکتا ہے، ساری زندگی کا وقت اس میں طلاق دے سکتا ہے، اور اس نے تو کیا کہا ہے، اگر میں نے تجھے طلاق نہ دی تو آپ سال بعد کہیں کہ اس نے طلاق نہیں دی، طلاق ہونی چاہیے، نہیں بھائی ہو سکتا ہے آگے دے دے، اچھا دو سال بعد آپ کہیں بھائی اب تو طلاق ہو جانی چاہیے، اس نے کہا تھا میں نے اگر طلاق نہ دی تو طلاق ہے، بھائی یہ تو ہو سکتا ہے آگے چل کر کیا کرے وہ طلاق دے دے بھائی، تو ابھی بھی امکان ہے یا نہیں؟ امکان ہر اگلے دن میں امکان ہے، ہر اگلے لمحے میں امکان ہے، شاید وہ طلاق دے دے، تو جب امکان ہے ممکن ہے طلاق دینا، اور اس نے تو کیا کہا تھا، اگر میں نے تجھے طلاق نہ دی تو مستقبل کی اعتبار سے بات کی تھی، تو لہذا اس عورت کو آخری موت تک جو ہے طلاق نہیں ہوگی، موت تک، کیونکہ موت سے قبل ہر لمحے کے اندر طلاق دینا ممکن ہے. ہاں جب موت کا وقت آ گیا، چاہے خاوند کی چاہے بیوی کی، عین موت کا وقت آ گیا بھائی، چند لمحے پہلے جب صرف اتنا وقت رہ گیا، اب اس میں وہ انتی طالقن بھی نہیں کہہ سکتا، ایک دو لمحے پہلے، تین لمحے پہلے کہہ لیں بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو بس جب اتنا وقت کم ہو گیا کہ اس میں اب انتی طالقن بھی نہیں کہہ سکتا، اب طلاق ہو جائے گی، کیونکہ اب تو طلاق وہ دے ہی نہیں سکتا، امکان ہی آگے نہ رہا، اور اس نے بھی کیا کہا تھا، اگر میں تجھے طلاق نہ دوں، پہلے تو مستقبل میں ہر وقت کے اندر طلاق دینے کا امکان موجود تھا، جب امکان موجود تھا تو ابھی بھی شرط نہیں پوری ہوئی تھی، لہذا طلاق نہیں ہوئی تھی، لیکن اب جب موت کا وقت اتنا قریب آ گیا، اب تو طلاق دینے کا موقع ہی نہ رہا، تو اور اس نے بھی یہی کہا تھا، اگر میں تجھے طلاق نہ دوں تو تجھے، تو لہذا اب طلاق واقع ہو جائے گی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ لأن هذا الشرط لا يعلم قطعا إلا حين موت أحدهما، اس لیے کیونکہ یہ شرط معلوم نہیں ہو سکتی قطعی طور پر مگر ان دونوں میں سے کسی ایک کی موت کے وقت. فإنه قبل الموت يمكن في كل حين أن يطلقها، اس لیے کیونکہ موت سے پہلے ممکن ہے ہر وقت کے اندر کہ وہ اسے طلاق دے دے، موت سے پہلے ہر وقت کیا ممکن ہے کہ وہ اسے طلاق دے، وہ ممکن تو ہے. فَإِذَا لَمْ يُطَلِّقْ، پس جب اس نے طلاق نہ دی، وَشَارَفَ مَوْتُ الزَّوْجِ، شَارَفَ کا معنی قریب ہونا، اور وَشَارَفَ مَوْتُ الزَّوْجِ، اور خاوند کی موت قریب آ گئی، تَطْلُقُ، تو اب عورت کو کیا ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی. وَتَحْرُمُ عَنِ الْمِيرَاثِ، اور یہ عورت میراث سے محروم ہو جائے گی. اِن كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا، اگر یہ کیا ہوئی، غیر مدخول بہا ہوئی، یعنی اسے صحبت نہ کی، کیونکہ ایک طلاق ہوتے ہی فوراً کیا ہو جائے گی، بائنہ ہو گئی اور نکاح بالکل ختم ہوا. بخلاف ما اذا کانت مدخولا بها، بخلاف اس کی اگر وہ عورت مدخول بها ہوئی، یعنی اسے صحبت کر چکا ہے. لان امراه الفارث ترث بعد الدخول، اس لیے کیونکہ امراه الفار وہ وارث ہوتی ہے صحبت کے بعد. امراه الفار بھائی فارون، ایک شخص ہے وہ اپنی بیوی کو مرض الموت میں طلاق دیتا ہے، تو یہ رجل فار ہے، فارن بھاگنے والا، فرار اختیار کرنے والا، یہ کیا ہے، رجل فار، اور اس کی بیوی ہے امراء فار. یا یہ تو اس صورت ہی مرض الموت میں طلاق دے رہا ہے، یا اس خاوند پر قصاص کا، اس نے کسی کو قتل کر دیا ہے، اب اس کو بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا، اب اس وقت یہ اپنی بیوی کو کیا کرتا ہے، طلاق دیتا ہے، تو یہ اس کی بیوی کیا کہلائے گی، امراۂ فار. یہ خاوند فرار اختیار کرنا چاہتا ہے، مرض الموت میں طلاق دی، یہ خاوند فرار اختیار کرنا چاہتا ہے. بھئی کس چیز سے فرار؟ اس بات سے فرار کہ یہ میری وارثہ نہ بنے. بھائی طلاق دینی تھی، مرض الموت میں طلاق دے رہا ہے، بستر سے ہل بھی نہیں سکتا اس وقت طلاق دے رہا ہے. بھائی طلاق دینی تھی تو پہلے دینی چاہیے تھی آپ کو، اب طلاق دینے کا کیا مانا، آپ تو آپ خود مرنے لگے ہو. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے طلاق دینے کا، کہ یہ چاہتا ہے اس کو میری وراثت میں سے کچھ نہ ملے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ لہذا اگر عورت سے صحبت نہیں کی پھر تو اسے کچھ نہیں ملے گا، لیکن اگر صحبت کر چکا ہے پھر اس صورت میں یاد رکھیے طلاق کے بعد بھی یہ عورت عدت کے اندر تھی کہ خاوند کا انتقال بھی ہو گیا، تو یہ عورت وارثہ بنے گی. ہاں عدت کے بعد خاوند کا انتقال ہوا پھر وارثہ نہیں بنے گی، پھر تو نکاح کا بالکل تعلق ہی ختم ہو گیا بھائی. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ لیکن جب تک عدت میں ہے تو وہ عورت آگے اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتی، معلوم ہو ابھی پچھلے نکاح کا کچھ نہ کچھ اثر باقی ہے، جب ہی آگے نکاح نہیں کر سکتی. تو جب عدت گزر جائے اس کے بعد خاوند کا انتقال ہوا ہے تو پھر تو یہ عورت میراث سے محروم ہے، لیکن اگر عدت کے اندر خاوند کا انتقال ہوا تو اسے کیا ملے گی؟ میراث ملے گی. تو کہتے ہیں بخلاف ما اذا کانت مدخولا بها، بخلاف اس کی کہ وہ عورت اگر مدخول بها ہوئی یعنی اسے صحبت کر چکا ہے تو وہ وارث بنے گی. لئن امراۃ الفار ترث بعد الدخول، اس لیے کیونکہ امراء فار جو ہے وہ وارث بنتی ہے صحبت کے بعد. وَقَذَا اِذَا شَارَفَ مَوْتُ الْمَرْأَةِ، اور اسی طرح اگر قریب جب اسی طرح جب قریب آ جائے عورت کی موت، تَطْلُقُ الْبَتَّةَ، تو اس وقت بھی اسے طلاق ہو جائے گی. عورت کی موت جب بالکل قریب آ گئی، اتنا وقت رہ گیا کہ جس میں اب خاوند وہ ٹھیک تو ہے لیکن وقت اتنا تھوڑا ہو گیا کہ اس میں وہ انتی طالقن کہہ ہی نہیں سکتا بھائی، اس کی روح بالکل نکلنے لگی ہے، تو اس صورت میں بھی تسلق البتہ طلاق ہو جائے گی اسے قطعی طور پر. تطلق البتہ، تطلق البتہ، یہ البتہ کا جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے، یاد رکھیے بھائی، البتہ کا جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصلی ہے، یاد رکھیے ہمیشہ یہ بات بھائی، یہ بات ذکر کی ہے بعض شارحین منار نے علامہ ابن حجر کے حوالے سے، کہ علامہ ابن حجر وہ لکھتے ہیں کہ یہ البتہ تا، یہ بتتن مستر ہے نا، بتتن مستر ہے، اسی پر الف لام داخل ہوا ہے تو یہ وہ الف لام والا حمزہ وہ وصلی ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں درجہ عبارت میں گر جاتا ہے. تو تطلق البتہ تھا تو طلاق ہو جائے گی اسے قطعی طور پر. لأنه تحقق الشرط حينئذ، اس لیے کیونکہ شرط پائی گئی اس وقت. شرط کیا تھی؟ اگر میں تجھے طلاق نہ دوں، اور اس نے بھی طلاق نہیں دی، اب تو آگے کوئی امکان ہی نہیں ہے تو اسے طلاق ہو جائے گی. مسئلہ بھی سمجھ میں آیا؟ وَإِذَا عِنْدَ نُحَاتِ الْكُوفَةِ تَصْلُحُ لِلْوَقْتِ وَالشَّرْطِ عَلَى السَّوَائِ، اور اِذَا جو ہے، اچھا اِذَا کے بارے میں یاد رکھیے، اِذَا کے بارے میں اختلاف ہے کوفہ کے نحویوں کا اور بصرہ کے نحویوں کا، کوفہ اور بصرہ کے نحویوں کا اختلاف ہے کس کے بارے میں؟ اِذَا کے بارے میں بھائی. اچھا کوفہ اور بصرہ کے نحویوں کا اِذَا کے بارے میں اختلاف ہے. کوفہ کے نحوی کہتے ہیں کہ اِذَا شرط کے لیے بھی آتا ہے اور وقت کے لیے بھی آتا ہے. شرط کے لیے اس کی وضع الگ ہے اور وقت کے لیے اس کی وضع، یعنی دونوں اس کے حقیقی معنی ہیں. جب شرط کے لیے ہوگا تب ظرف کی ظرفیت کے لیے نہیں ہے، اور جب ظرفیت کے لیے ہے اس وقت شرط کے لیے نہیں ہے بھائی. جبکہ بصرہ کے نحوی کہتے ہیں کہ یہ وقت کے اندر حقیقت ہے، کس کے اندر؟ وقت کے اندر حقیقت ہے، لیکن کبھی کبھار اس کو شرط کے لیے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے، اور جب شرط کے لیے بھی استعمال ہو تو اس وقت بھی اس میں وقت کا معنی پایا جائے گا. تو کوفہ کے نحوی کیا کہتے ہیں؟ یہ وقت اور شرط، پہلا قول ان کا ہے کوفہ والوں کا کہ یہ شرط اور وقت دونوں کے لیے ہے. دیکھیے بھائی کہتے ہیں وَإِذَا عِنْدَ نُحَاتِ الْكُوفَةِ، اور اِذَا جو ہے کوفہ کے نحویوں کے نزدیک، تَصْلُحُ لِلْوَقْتِ وَالشَّرْطِ عَلَى السَّوَائِ، یہ صلاحیت رکھتا ہے وقت اور شرط دونوں کی، عَلَى السَّوَائِ برابری کے طریقے پر، فَيُجَازَ بِهَا مَرَّةً وَلَا يُجَازَ بِهَا اُخْرَى، پس اس کی جزا لائی جاتی ہے ایک مرتبہ اور اس کی جزا نہیں لائی جاتی دوسری مرتبہ. یعنی فیجازا بہا مرتن، یعنی کبھی اس کی جزا لائی جاتی ہے، ولا یجازا بہا اخرى، اور کبھی اس کی جزا نہیں لائی جاتی. یعنی انہا مشترکہ بین الظرف والشرط، یعنی یہ لفظ جو ہے مشترک ہے ظرف اور شرط کے اندر. فتستعمل تارتن علی استعمال کلم المجازات، پس اس کو استعمال کیا جاتا ہے کبھی علی استعمال کلم المجازات، کلم مجازات یعنی کلمات شرط جن کے آگے جزا آتی ہے، کلمات شرط بھائی، تو کبھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے علی استعمال کلم المجازات، کلمات شرط کے استعمال کے طریقے پر، من جعل الاول سببا والثانی مسببا، یعنی اول کو سبب اور ثانی کو مسبب بناتے ہوئے، ومن جزم المضارع بعدها، اور اس کے بعد مضارع کے مجزوم ہوتے ہوئے، مجزوم کرتے ہوئے، ودخول الفاء فی جزائها، اور فا کے اس کی جزا میں داخل ہوتے ہوئے بھائی، یعنی اس کی جزا میں کیا داخل ہوگی، فا بھائی، تین چیزیں ہوں گی جب اذا دیکھو کس کے لیے آئے، شرط کے لیے آئے، تو تین چیزیں ہوں گی، اول سبب ہوگا، ثانی کیا ہوگا، مسبب، دوسری بات فعل مضارع کو بھی یہ جزم دے گا اپنے بعد، تیسری بات آگے جزا اس کے بعد فا بھی آئے گی جزا پر بھائی، کتنی چیزیں، تین، اول سبب ہوگا، ثانی مسبب، دوسری بات یہ فعل مضارع کو اپنے بعد جزم بھی دے گا، تیسری بات کہ جزا پر فا بھی داخل ہوگی، تو ایک یہ استعمال ہے، وَتَارَةً عَلَى اسْتِعْمَالِ كَلِمَاتِ الظُّرُوفِ مِنْ غَيْرِ جَزْمٍ وَدُخُولِ فَاءِ فِي مَا بَعْدَهَا، اور کبھی کبھار اس کو استعمال کیا جاتا ہے کلمات ظروف کے اس طریقے پر، من غیر جزمین، بغیر کسی جزم کے، وغیر ودخول فائن، اور بغیر فا کے داخل ہونے کے، فی ما بعدہا اس کے ما بعد میں، وَإِنْ كَانَ الْمَذْكُورُ بَعْدَهَا كَلِمَتَيْنِ عَلَى نَمْتِ الشَّرْطِ وَالْجَزَائِ، اگرچہ وَإِنْ، ان سے پہلے یہ واو آئے، یہ کیا ہے، ان وصلیہ ہے بھائی، اس کا معنی اگرچہ کے ساتھ کریں گے، اگرچہ مذکور اس کے بعد دو کلمے ہوں، علی نمت الشرط والجزائے، کس طریقے، نمت طریقہ، شرط اور جزا کے طریقے پر، شرط اور جزا کے، بھائی کبھی تو یہ شرط کے لیے ہی آئے گا، وہاں تین چیزیں ضرور ہوں گی، اول سبب ہوگا، ثانی مسبب ہوگا، نیز یہ فعل مضارع کو جزم بھی دے گا، اور تیسری بات کہ اس کی جزا پر آگے فا بھی داخل ہوگی، اور کبھی کبھار یہ ظرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اس صورت میں یہ فعل مضارع کو جزم بھی نہیں دے گا اور جزا پر فا بھی داخل، اگرچہ اس کے بعد شرط اور جزا والی صورت ہی کیوں نہ ہو، دو کلمے آ رہے ہیں لیکن پھر بھی، دو کلمے ہیں شرط اور جزا کی صورت میں، لیکن یہ پھر بھی صرف کس طریقے پر استعمال ہوگا، ظرف کے طریقے پر، نہ جزم دے گا اور نہ اس کے بعد فا آئے گی، مثال الاول، پہلے کی مثال، وَاسْتَغْنِ مَا أَغْنَاكَ رَبُّكَ بِالْغِنَى وَإِذَا تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ فَتَحَمَّلْ، وَاسْتَغْنِ، اور تو بے پرواہ ہو جا، بے نیاز ہو جا، مَا بمانے مَا دَامَ کے ہے بھئی، اور تو بے پرواہ ہو جا، بے نیاز ہو جا، ما اغنا کا ربو کا، جب تک کہ تجھے بے نیاز کر دے، اغنا کا معنی مالدار کرنا، بے نیاز کرنا، جب تک کہ تجھے مال بے نیاز کر دے تجھے تیرا پروردگار بالغنا، مالداری کے ساتھ، جب تک تجھے تیرا پروردگار مالداری کے ساتھ بے پرواہ کر دے، استغنی، تو بھی کیا کر، تو بھی بے نیاز ہو جا بھائی، جب تک اللہ تجھے بے نیاز کرتے ہیں، مال دیتے ہیں، تو بھی بے نیاز رہ، کسی کی پرواہ نہ کر، وَإِذَا تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ، اور جب تجھے پہنچے، خصاصہ کہتے ہیں تنگ دستی کو، اور جب تجھے تنگ دستی پہنچے یعنی فقر پہنچے، فَتَحَمَّلْ، تو اس کو برداشت کر، تو پھر اسے کیا کر، برداشت کر یعنی صبر کر، یعنی جب تک تمہارا پروردگار تمہیں مالداری کے ذریعے بے نیاز کیے رکھے، اس وقت تک بے نیازی سے رہو، اور جس وقت تو تنگ دستی آ جائے تو پھر اسے صبر کے ساتھ برداشت کرو بھائی، بعض روایتوں میں تحمل میں ہا کی جگہ جیم آیا ہے، فتجمل، تو خوبصورت ہو جا، آراستہ ہو جا، یعنی صبر کے ذریعے اپنے آپ کو آراستہ کر لے، معنی پھر مرادی معنی پھر بھی وہی، جب تک اللہ تجھے مالداری کے ذریعے بے نیاز کر دے تو بے نیازی سے رہ، کسی سے کوئی چیز طلب نہ کر، اور جب تجھے پر تنگ دستی بھی آ جائے فتح جن مال تو اپنے آپ کو آراستہ کر لے، کس کے ذریعے؟ صبر کے ذریعے، یعنی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا بھائی، صبر کے ساتھ بھائی اپنے آپ کو آراستہ اور خوبصورت رکھ بھائی، صبر کرتا رہ بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا؟ مقام استشهاد ہے تو اذا تصیب کا، اصل میں تھا اذا تصیب کا، یا تو ساکن تھی پھر اذا کی وجہ سے بابی کیا ہو گئی ساکن، تو اجتماع ساکنین آیا تو یا گر گئی. اذا تصیب کا، دیکھو اذا نے فعل مضارع کو جزم دیا، اور فتحمل آگے جزا پر کیا آئی؟ فا بھی آئی بھائی، فا بھی آئی. اور کیا شرط تھی؟ اول سبب ثانی، جب تجھ پر تنگ دستی آئے تو اسے برداشت کر. تو دیکھو تنگ دستی کا آنا سبب ہے، اس کو برداشت کرنا مسبب ہے بھائی. تو یہاں دیکھیے اذا شرط کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. وہ مثال الثانی، اور دوسرے کی مثال، وَإِذَا تَكُونُ كَرِيهَةٌ اُدْعَى لَهَا وَإِذَا يُحَاسُ الْحَيْسُ يُدْعَى جُنْدُبُ. وَإِذَا تَكُونُ كَرِيهَةٌ، كَرِيهَةٌ کہتے ہیں سخت جنگ بھئی، اور اسی طرح مصیبت اور تکلیف کو بھی کہتے ہیں بھئی، اور یہ کانا تامہ ہے بھائی. کانا تامہ، ویسے تو کانا ایک اسم کو چاہتا ہے خبر کو، لیکن کبھی صرف اسم پر ہی بات پوری ہو جاتی ہے، صرف اسم کا تقاضا کرتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کانا تامہ. اذا تکون کریہتن، جب جنگ ہوتی ہے، ادعا لہا، دعا یدعو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بلانا. ادعا لہا تو میں بلایا جاتا ہوں اس کے لیے، جب جنگ ہوتی ہے تو مجھے اس کے لیے بلایا جاتا ہے. وَإِذَا يُحَاسُ الْحَيْسُ، حیث یہ عرب کا کوئی خاص میٹھا پکوان، میٹھا کھانا تھا، کھجور پنیر اور دیسی گھی سے وہ بنایا کرتے تھے، کھجور پنیر اور دیسی گھی سے، تو ایک خاص کوئی خاص ڈش ہوتی تھی ان کی بھائی. تو اور یحاس اسی سے، اسی وہ حیث کو پکانا، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ یحاس. وَإِذَا يُحَاسُ الْحَيْسُ، اور جب حیث پکایا جاتا ہے، جب حیث تیار کیا جاتا ہے، يُدْعَى جُنْدُبُ، تو طلب کیا جاتا ہے جندب کو، جندب کو بلا لیتے ہیں. جندب کسی آدمی کا نام ہے. شاعر کہتا ہے جب کوئی لڑائی تکلیف مصیبت آتی ہے اس وقت تو سارے دوڑے دوڑے میرے پاس آتے ہیں کہ آؤ بھائی ہماری مدد کو آؤ، ہمیں مجھے اس وقت بلایا جاتا ہے. اور جب کوئی خوشی اور راحت اور کھانے پینے کا معاملہ ہوتا ہے تو اس وقت مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں، جندب کو بلا کر لے آتے ہیں بھائی. تو یہ گلے کے طور پر، تو یہ شعر اس موقع پر کہا جاتا ہے جب کوئی کسی کو غم میں تو یاد رکھے، تکلیف میں تو یاد رکھے، اور خوشی پر بھلا دے، تو یہ شعر اس موقع پر بولتے ہیں بھائی. تو دیکھیے یہاں پر بھائی، وَإِذَا تَكُونُ، دیکھو تَكُونُ اس کو جزم نہیں دیا اذا نے، ورنہ تو تکن ہونا چاہیے تھا، واو کو گرنا چاہیے تھا. اور پھر اسی آگے ادعا لہا پر فا بھی نہیں لائی گئی. اسی طرح وَإِذَا يُحَاسُ، دیکھو يُحَاسُ یہاں پر بھی اذا نے جزم نہیں دیا، اور یدعا جندو پر فا بھی نہیں داخل کی گئی. تو یہ دوسرے کی مثال بھائی، جس میں یہ صرف ظرف کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. وَإِذَا جُوزِيَ بِهَا سَقَطَ عَنْهَا الْوَقْتُ، اور جب اس کی جزا لائی جائے، سَقَطَ عَنْهَا الْوَقْتُ تو اسے وقت کا معنی ساقط ہو جائے گا. بھئی کوفہ والے کیا کہتے تھے کہ یہ وقت کی بھی اس میں صلاحیت ہے اور شرط کی بھی بھئی، تو وہی بات بیان کر رہے ہیں کہ جب اس کی جزا لائی جائے یعنی اسے شرط کے طور پر استعمال کیا جائے تو سقط عن حل وقت، تو اسے وقت کا معنی ساقط ہو جائے گا، کا انہا حرف الشرط، گویا کہ یہ حرف شرط ہے، وقت والا معنی ہے ہی نہیں، صرف یہ حرف شرط ہے۔ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہ قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ اذا جب حرف شرط کے طور پر استعمال ہوگا، اس کی جزا جب آگے آئے گی تو یہ صرف حرف شرط ہے، اس میں وقت والا معنی نہیں ہے۔ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ، جی وجہ ذکر کر رہے ہیں بھائی کہ یہ صرف حرف شرط کیوں ہوگا، وقت والا معنی کیوں نہیں ہوگا، کہتے ہیں بھائی دیکھیے ابھی بیان ہو چکا کہ یہ ظرف کے لیے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور شرط، معلوم ہوا یہ دونوں معنی میں مشترک ہیں، اس کے دونوں معنی آتے ہیں، اور مشترک کا ایک وقت میں ایک ہی معنی مراد ہوتا ہے، سارے معنی تو مراد نہیں ہوتے، ورنہ تو عموم مشترک لازم آئے گا، وہ تو جائز نہیں ہے، تو یہاں بھی ایک ہی معنی مراد ہوگا، اور جب یہ شرط کے لیے ہے تو پھر لازمی بات ہے ظرف والے معنی سے خالی ہوگا۔ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الشَّرْطِ وَالظَّرْفِ، اس لیے کیونکہ جب یہ مشترک ہے شرط اور ظرف کے درمیان، وَلَا عُمُومَ لِلْمُشْتَرَكِ، اور مشترک کے لیے عموم بھی نہیں ہے، فَتَعَيَّنَ عِنْدَ اِرَادَةِ أَحَدِ الْمَعْنِيَيْنِ بُطْلَانُ الْآخَرِ، تو پس متعین ہو گیا جب دو معنی میں سے ایک کا ارادہ کیا جائے، اس وقت متعین ہو گیا، کیا متعین ہو گیا، بطلان الآخری، دوسرے معنی کا باطل ہونا ضرورتاً یقینی طور پر بدیہی طور پر۔ وعند نحات البصرتی ہی للوقت حقیقتاً فقط، اور بصرہ کے نحویوں کے نزدیک یہ وقت کے لیے ہی ہے حقیقت صرف، یعنی یہ صرف کس کے لیے وضع ہے، وقت ہی کے لیے وضع ہے، وہی اس کی حقیقت ہے۔ وقد تستعمل للشرط من غیر سقوط الوقت، اور کبھی کبھار اس کو استعمال کیا جاتا ہے شرط کے لیے بھی، من غیر سقوط الوقت عنہا، اس سے وقت کے معنی کے ساقط ہوئے بغیر ہی، ساقط کیے بغیر ہی، علی سبیل المجاز، کس طریقے پر، مجاز بھائی، بصرہ کے نحوی کہتے ہیں کہ اصل میں تو یہ وضع ہے وقت کے لیے، لیکن کبھی کبھار اس کو کس معنی کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، شرط کے لیے بھی، اور یہ اس کا مجازی معنی ہے، لیکن جب شرط کے لیے استعمال ہوگا تو اس وقت بھی اس میں وقت کا معنی ہوگا، وقت کے معنی سے یہ خالی نہیں، جبکہ امام صاحب کا مذہب اوپر گزر گیا کہ جب یہ شرط کے لیے ہوگا تو وقت کے معنی سے خالی ہوگا۔ تو یہ کہتے ہیں وقت تستعمل للشرط من غیر سقوط الوقت عنہا، کبھی کبھار اس کو شرط کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس سے وقت کے معنی کو ساقط کیے بغیر ہی، علی سبیل المجاز، اس کو استعمال کیا جاتا ہے شرط کے لیے، علی سبیل المجاز، کس طریقے پر، مجاز کے طریقے پر، تو اس کا تعلق وقت تستعمل للشرط سے ہے بھائی، مثل متا کی طرح، فإنها للوقت، اسے کیونکہ متا بھی کس لیے آتا ہے، وقت کے لیے آتا ہے، لا يسقط عنها ذلك بحال، اور یہ وقت اس سے ساقط نہیں ہوتا کسی بھی حال میں۔ بھائی دیکھیے متا، یہ اس کے ذریعے کبھی سوال کیا جاتا ہے اور کبھی اس کو شرط کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور یہ اصل میں وضع ہے وقت کے معنی کے لیے، تو اصل میں تو یہ وضع ہے وقت کے معنی کے لیے، اور اس کو استعمال کس لیے کرتے ہیں، شرط کے لیے بھی اور استفہام سوال کے لیے بھی۔ مثلا سوال کی مثال آپ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں متا تجیئو، آپ کب تشریف لائیں گے، تو یہ سوال کر رہے ہیں آپ، اور کبھی کبھار شرط کے لیے آتا ہے متا تجلس اجلس، جب آپ بیٹھیں گے اس وقت میں بیٹھوں گا، جب آپ بیٹھیں گے تو میں بیٹھوں گا، تو یہ شرط کے لیے ہے، لیکن چاہے استفہام کے لیے ہو چاہے شرط کے لیے ہو، اس میں ظرف والا معنی پھر بھی موجود ہے، متا تجیئو، آپ کب آئیں گے، استفہام ہے، لیکن کس چیز کا پوچھ رہے ہیں، وقت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، متا تجلس اجلس، آپ جب بیٹھیں گے میں بیٹھوں گا، دیکھیے شرط ہے لیکن کس کیا ذکر ہو رہا ہے متا تا جس میں وقت جس وقت آپ بیٹھیں گے اس وقت میں بیٹھوں گا. تو جس طرح متا سے وقت کا معنی جدا نہیں ہوتا اسی طرح ایزا کو جب شرط کے لیے استعمال کر لیں تو اس سے بھی وقت کا معنی جدا نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں یہ متا کی طرح ہے فإنها للوقت اس لیے کیونکہ وہ وقت کے لیے ہے لا يسقط عنها ذلك بحال اور وہ وقت اسے ساقط نہیں ہوتا کسی بھی حال میں. وإذا لم يسقط ذلك عن متا اور جب وہ وقت ساقط نہیں ہوتا متا سے مع لزوم المجازات لها باوجود اس کے کہ متا کے ساتھ مجازات لازم ہے. بھائی متا کو کس طریقے پر استعمال کرتے ہیں کبھی استفہام کے لیے اور کبھی شرط کے لیے. استفہام کے لیے نہیں ہوگا تو پھر قطعی طور پر کس لیے ہوگا دو ہی طریقے ہیں نا یا استفہام کے لیے یا جب استفہام کے لیے نہیں ہے تو شرط کے لیے ہے. تو کہتے ہیں استفہام کے معنی میں جب یہ نہ ہو تو قطعی طور پر یہ شرط ہی کے لیے ہوگا اس کے ساتھ مجازات لازم ہوگی یعنی اس کی جزا لانا لازم ہوگا پھر بھی اس سے وقت کا معنی جدا نہیں ہوتا. تو ایزا جو ہے ایزا کے ساتھ تو مجازات لازم بھی نہیں ہے تو جس کے ساتھ مجازات لازم ہے اس سے وقت والا معنی جدا نہیں ہوتا تو جس کے ساتھ لازم نہیں ہے اس سے بطریق اولا وقت کا معنی جدا نہیں ہوگا. بھائی تو کہتے ہیں وَإِذَا لَمْ يَسْقُطْ ذَلِكَ عَنْ مَتَى اور جب یہ وقت والا معنی متا سے ساقط نہیں ہوتا مع لزوم المجازات لہا باوجود اس کے ساتھ باوجود اس کے کہ اس کے ساتھ مجازات لازم ہے فی غیر موضع الاستفہام موضع استفہام کے علاوہ میں موضع استفہام کے علاوہ میں اس کے ساتھ مجازات کے لازم ہونے کے باوجود متا سے وقت کا معنی ساقط نہیں ہوتا فالاولى ان لا يسقط ذلك عن اذا تو اولا یہ ہے کہ یہ وقت والا معنی اذا سے بھی ساقط نہ ہو مع عدم لزوم المجازات لها باوجود اس کے کہ اس کے ساتھ مجازات لازم نہیں ہے. وہو قولهما اور یہی قول ہے صاحبین کا بھی اے ابی یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی ولیکن یرد علیہما لیکن ان پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ انہو اذا لم يسقط الوقت عنها کہ جب اذا سے وقت کا معنی ساقط نہیں ہوا یلزم الجمع بین الحقیقت والمجاز تو لازم آئے گا جمع بین الحقیقت والمجاز. بصرہ والوں نے کہا اصل میں ہے یہ وقت کے لیے اور شرط میں ہو تو یہ مجاز ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جب مجاز ہو تو اس وقت بھی وقت کا معنی ہے تو وقت تو تھا حقیقی معنی اور شرط کیا ہے مجازی معنی تو ایک ہی وقت میں کیا ہوا حقیقی معنی بھی اور مجازی معنی بھی تو جمع بین الحقیقت والمجاز لازم آیا. تو یہ اشکال ان پر ہوتا ہے والجواب اور جواب یہ جواب یہ دیں گے بھائی کہ حقیقت اور مجاز کا جمع کرنا ارادے کے اعتبار سے جائز نہیں ہے اگر بغیر ارادے کے جمع ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں. آپ ایک ہی وقت میں ایک لفظ سے اس کے حقیقی معنی کا بھی ارادہ کریں اور مجازی معنی کا بھی ارادہ کریں یہ درست نہیں. لیکن آپ ارادہ کرتے ہیں ایک معنی کا اور دوسرا معنی خود بخود ساتھ آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. والجواب اور جواب یہ کہ انہا لم تستعمل الا فی الوقت الذی ہوا معنی حقیقی لہا تو کہتے ہیں کہ یہ استعمال نہیں ہوتا مگر اس وقت کے اندر جو اس کا حقیقی معنی ہے یعنی اس کو ہمیشہ وقت ہی کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اور وقت کیا ہے اس کا حقیقی تو اس کو ہمیشہ اس وقت ہی کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے جو اس کا حقیقی معنی ہے. وہ شرط انما لازمہ تضمنا اور شرط جو ہے وہ اس کے ساتھ ضمناً لازم ہو جاتی ہے من غیر ارادۃ بغیر کسی ارادے کے کل مبتدا المتضمن لمعنی الشرط جیسے کہ وہ مبتدا جو متضمن ہوتا ہے شرط کے معنی کو جیسے کہ وہ مبتدا جو کس کو متضمن ہوتا ہے شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے. بھئی یاد رکھیے کبھی کبھار مبتدا بھی متضمن ہوتا ہے شرط کے معنی کو یعنی اس میں شرط والا معنی آ جاتا ہے. جب مبتدا میں شرط والا معنی آ جائے تو پھر اس کی خبر پر فا داخل کرنا جائز ہوتا ہے. اور یہ دو قسم کے مبتدا ہیں بھئی کافیہ میں آپ تفصیل پڑھ چکے ہوں گے. ایک وہ نکرہ جس کی صفات فعل یا ظرف آئے وہ نکرہ جس کی صفت کیا آئے فعل یا ظرف یہ مبتدا متضمن ہوگا معنی شرط کو اس کی خبر پر فاقہ لانا جائز مثلا میں کہتا ہوں کلو رجلن، یہ ہے مبتدا اور اس کی صفت لائی گئی، کیا میں نے ذکر کیا تھا وہ مبتدا جس کی صفت کیا ہو فعل یا ظرف، تو کلو رجلن یا اتینی، یہ دیکھو کیا صفت آ گئی فعل آ گیا، نکرہ کے بعد فعل ہے اس کے لیے کیا بنتا ہے عموماً صفت، تو یہ کلو رجلن یا اتینی فلہ درہم، تو آپ اس فا کو دیکھ کر شرط اور جزا والی ترکیب میں نہ شروع ہو جائیں، یہ کل رجل یا اتینی یہ موصوف صفت مل کر مبتدا اور فلہ درہمن یہ پورا جملہ اس کی خبر ہے، یہ خبر ہے، اور یہ فا کیوں لائے کیونکہ مبتدا میں شرط والا معنی ہے، جو شخص بھی میرے پاس آئے گا تو جو شخص بھی میرے پاس آئے اس کے لیے ہر وہ شخص جو میرے پاس آئے اس کے لیے ایک درہم ہے، اسی طرح کل رجل فی الدار، دیکھو کل رجل کی صفت کیا آئی فی الدار ظرف، تو اس میں بھی کون سا معنی آ گیا شرط والا، تو اس کی خبر پر فا کا لانا جائز، کل رجل فی الدار فلہ درہم، اسی طرح وہ اس میں موصول جس کا صلہ فعل یا ظرف ہو، وہ موصول کے لیے کیا چاہیے صلہ، وہ مبتدا ایسا اس میں موصول ہو جس کی صلہ فعل یا ظرف ہو، تو اس کی وہ بھی متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو، اس کی خبر پر بھی فاقہ لانا جائز، وہی مثال الذی یاتینی فلہ درہم، الذی فی الدار فلہ درہم بھائی، تو کہتے ہیں کل مبتدا المتضمن لمعنی شرطی، جیسے کہ وہ مبتدا جو متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو، یعنی اس میں خود بخود بلا ارادہ ہی کیا ہو جاتے ہیں شرط والے معنی آ جاتے ہیں، اصل میں تو وہ مبتدا ہے لیکن اس میں شرط والے معنی آ جاتے ہیں، تو یہاں بھی اسی طرح اذا کو استعمال تو وقت کے معنی میں ہم کر رہے ہیں لیکن خود بخود اس میں کون سے معنی آ گئے شرط والے بھی، حتی اذا قال لامراته، یہاں تک کہ کہا اگر خاون نے اپنی بیوی سے اذا لم اطلق کی فانت طالق، اذا لم اطلق کی فانت طالق، اب بتائیے بھائی امام صاحب کے نزدیک بھائی یہ کس لیے اذا استعمال ہو رہا ہے شرط، اور جب شرط کے لیے ہو تو اس میں ظرف والا معنی نہیں، تو ترجمہ کیا کریں گے اذا لم اطلق کی، ان لم اطلق کی، اگر میں تجھے طلاق نہ دوں تو تجھے طلاق، اور ان لم اطلق کی فانتی طالق ان کا مسئلہ پیچھے گزر چکا، کب ہوگی طلاق موت کے بالکل قریب جب دونوں میں سے کوئی مرنے لگے اس وقت طلاق ہوگی، یہ کس کے نزدیک امام، جبکہ صاحبین کے نزدیک یہ اگرچہ شرط کے لیے ہے لیکن اس میں کون سا معنی ہے وقت والا، وہ کہتے ہیں اس کا ترجمہ ہوگا جب میں تجھے طلاق نہ دوں تو تجھے طلاق ہے، اور چنانچہ کہتے ہیں یہ بات کہتے ہی فوراً طلاق ہو جائے گی، امام صاحب کے نزدیک طلاق آخر عمر میں ہوگی، صاحبین کے نزدیک فوراً ہو جائے گی کیونکہ اس میں وقت والا معنی ہے، گویا اس نے یوں کہا ترجمہ میں نے کیا کیا جب میں تجھے طلاق نہ دوں تو تجھے طلاق ہے، معلوم ہوا جب بھی ایسا مفہوم کیا ہوا جب بھی کوئی ایسا زمانہ پایا گیا جس میں میں نے تجھے طلاق نہ دی ہو تو تجھے طلاق، تو جیسے ہی ایک بات کہہ کر فارغ ہوگا ایک لمحہ گزر گیا، اس ایک لمحہ ایک زمانہ پایا گیا اور اس میں اس نے طلاق دی ہے، تو اس نے کیا کہا تھا جب بھی میں تجھے طلاق نہ دوں تو تجھے، تو اگلے لمحے میں فوراً کیا ہو جائے گی طلاق واقع ہو جائے گی، حتی اذا قال لامراته، یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا اذا لم اطلق فانت طالق، جب میں تجھے طلاق نہ دوں تو تجھے طلاق ہے، لا يقع الطلاق عنده، تو طلاق واقع نہیں ہوگی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ما لم يمت احدهما، جب تک ان دونوں میں سے کوئی ایک مر نہ جائے، لانه عنده بمنزله حرف الشرط، اس لیے کیونکہ ان کے نزدیک یہ حرف شرط کے درجے میں ہے، وسقط معنى الوقت، اور اسے وقت کا معنی ساقط ہو گیا، فصار كانه، تو یہ اسی طرح ہو گیا كانه قال، گویا کہ اس نے یوں کہا ہے ان لم اطلق فانت طالق، وفيه، اور اس صورت کے اندر تو لا يقع طلاق واقع نہیں ہوتی، ما لم يمت احدهما، جب تک ان دونوں میں سے کوئی ایک مر نہ جائے، یہ پیچھے گزر چکا، وقال، اور صاحبین فرماتے ہیں يقع، کہ طلاق واقع ہو جائے گی، كما فارغ، جیسے ہی وہ فارغ ہوگا، یہ کاف کس لیے ہے؟ کاف یہ کبھی مفاجات کے لیے بھی آتا ہے، مفاجات کے لیے، یعنی فوراً ہی جیسے ہی وہ فارغ ہوگا بھائی فوراً ہی اس کو تر. وقالا یقع کما فرغ، صاحبین فرماتے ہیں طلاق واقع ہو جائے گی کما فرغ جیسے وہ اس کلام سے فارغ ہوگا، مثل متا، کس کی طرح؟ متا کی طرح. اگر کوئی یہ شخص کہے متا لم اطلق کی فانت طالق، جب میں تجھے، وہی مانا، جب میں تجھے طلاق نہ دوں تو تجھے طلاق، تو ایک لمحہ بھی بعد میں پایا گیا جس کے اندر طلاق نہ دی تو خود بخود کیا ہو جائے گی؟ طلاق. لانہ عندہما لا یسقط عنہما عن الوقت، اسی کیونکہ صاحبین کے نزدیک اذا سے وقت کا معنی ساقط نہیں ہوتا. فصار المعنی، تو کلام کا معنی یہ ہو گیا فی زمان لم اطلق فانت طالق، کہ اس زمانے کے اندر جس میں میں نے تجھے طلاق نہ دی تو تجھے طلاق ہے. فَإِذَا فَرَغَ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ، پس جب خاوند اس کلام سے فارغ ہوا، وُجِدَ زَمَانٌ، تو پایا گیا ایسا زمانہ، لَمْ يُطَلِّقْهَا فِيهِ، جس میں اس خاوند نے اسے طلاق نہیں دی، ایک لمحہ ایسا پایا گیا. فَيَقَعُ فِي الْحَال، تو طلاق فی الحال ہی واقع ہو جائے گی. کما فی متا، جیسے کس کے اندر تھی؟ متا کے اندر. وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ، اور دلیل اس پر یہ ہے، صاحبین کی دلیل بھائی، کہ انہو لو قالا، کہ اگر اس خاون نے یوں کہا ہو انت طالق اذا شئتی، تجھے طلاق ہے اذا شئتی جب تو چاہے، لا يتقید بالمجلس، تو یہ اختیار جو ہے یہ مقید نہیں ہوگا مجلس کے ساتھ، کا متا شئتی، جیسے کہ متا شئتی کے اندر. بھائی دیکھیے، بعض اوقات کسی کو اختیار دیا جاتا ہے، مثلا خاوند بیوی سے کہتا ہے انتی طالق ان شئتی، تجھے طلاق ہے اگر تو چاہے، معلوم ہوا خاوند کیا کر رہا ہے؟ بیوی کو اختیار دے رہا ہے. اور یاد رکھیے، اختیار اختتام مجلس تک ہوا کرتا ہے. کب تک ہوتا ہے؟ کیا معنی اختتام مجلس؟ جب تک وہ بیوی وہاں بیٹھی ہے، مثلا 3 گھنٹے وہاں بیٹھی رہی تو نہیں نہیں ایسا نہیں، یہ معنی نہیں مجلس کا. آپ بھی پڑھتے ہیں اختیار مجلس تک باقی رہتا ہے، مجلس سے مراد وہ پورے جب تک وہ بیٹھا ہے وہ مراد نہیں ہوتا، مجلس سے مراد ہوتی ہے حالت. حالت سمجھ میں آئی بات؟ حالت یعنی جب تک کوئی ایسی چیز نہ پائی جائے. بھائی مجلس کہتے ہیں نا، خاوند نے بیوی کو اختیار دیا اور بیوی اٹھ کر چلی گئی، آپ کیا کہتے ہیں؟ اختیار ہے کہ ختم ہو گیا؟ کیوں آپ کیوں کہتے ہیں اختیار ختم ہو گیا؟ وجہ یہ کہ آپ نے اس کو اختیار دیا تھا، پھر وہ اٹھ کر جا رہی ہے، اس کا اٹھ کر جانا دلیل ہے اس بات کی کہ وہ اسے یہ بات پسند نہیں، وہ اسے اعراض کر رہی ہے. اسی لیے جب اس نے اعراض کیا اس کا اختیار ختم ہو گیا بھائی. لہذا جب بھی وہ کوئی ایسا کام کرے، چاہے وہیں بیٹھے بیٹھے کر لے جو اعراض پر دلالت کرے، جیسے اٹھ کر جانا اعراض پر دلالت کرتا تھا، وہاں بیٹھے بیٹھے بھی کوئی ایسا عمل کر لے جو اعراض پہ دلالت کرے تو اختیار ختم ہو جائے گا. مثلا خاوند نے بیوی سے کہا تجھے طلاق ہے اگر تو چاہے، اب اسے اختیار مل گیا طلاق کا، لیکن اس نے کیا کیا، بیوی نے وہیں بیٹھے بیٹھے بھائی موبائل نکالا، اپنی سہیلی سے گپ شپ لگانا شروع کر دی. بھائی اس کا دوسرے کام میں مشغول ہونا، معلوم ہوا اسے یہ بات پسند نہیں، وہ اسے منہ موڑ رہی ہے. اگر اسے یہ بات پسند ہوتی تو اسے کبھی بھی منہ نہ موڑتی. تو اس نے اعراض کیا، اب اگرچہ وہ وہیں بیٹھی ہے لیکن اس کا اختیار کیا ہوا؟ ختم ہو گیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ ہاں اگر سہیلی سے اس نے اسی بات کے بارے میں مشورہ شروع کر دیا کہ مجھے اختیار دیا بتاؤ میں کیا کروں، اب یہ اعراض نہیں ہے، وہ تو اسی بات کے بارے میں کیا کر رہی ہے تو لہذا جب بھی کوئی ایسا کام پایا جائے جو اعراض پر دلالت کرے تو اختیار ختم ہو جائے گا. تو مجلس سے مراد وہ بیٹھنا نہیں مراد ہوتا، بلکہ وہ حالت مراد ہوتی ہے بھائی، وہ حالت بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اختیار اختتام مجلس تک ہوتا ہے، یہ آپ پڑھتے آئے ہیں بھائی. لیکن یہ کب؟ اگر خاوند نے یوں کہا تجھے طلاق ہے اگر تو چاہے، اور اگر خاوند یوں کہتا ہے تجھے طلاق ہے اذا شئتی جب تو چاہے. اب کہتے ہیں اب یہ اختیار مجلس کے بعد بھی رہے گا، کیونکہ خاوند نے کیا کہہ دیا، اذا جب تو چاہے، جس وقت تو چاہے، خود ہی کھلی چھٹی دے دی اس کو بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جیسے متا شیتی کے اندر مجلس کے بعد بھی اختیار رہتا تھا، انت طالق متا شیتی جب تو چاہے، تو جیسے متا کے اندر وقت والا معنی تھا، معلوم ہوا یہاں اذا کے اندر بھی کون سا معنی ہے؟ وقت والا معنی ہے. جبھی جبھی فقہا فرماتے ہیں کہ مجلس کے بعد بھی اسے اختیار رہے گا. معلوم ہوا یہاں اذا بھی کس معنی میں ہے؟ متا کے معنی میں ہے، اور متا میں تو کیا تھا؟ وقت کا معنی تھا. معلوم ہوا اذا میں بھی وقت کا معنی ہے، اور حالانکہ یہاں پر یہ شرط کے طور پر ہے. معلوم ہوا شرط کے طور پر بھی جب اذا استعمال ہو تو اسے وقت کا معنی جدا نہیں ہوتا. یہ صاحبین کی دلیل ہے. والجواب، جواب یہ، جواب سمجھ لیجئے بھائی، جواب اس کا امام صاحب کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ بھائی دیکھیے کہ جب کہا انت طالق اذا شئتی، ہاں ہمارے نزدیک بھی اس صورت میں اختیار مجلس کے بعد بھی اسے رہے گا، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ اذا متا کے معنی میں ہے. کس معنی میں ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ یہاں علماء کے دو قول آ گئے. بعض نے کہا کہ یہ اس وقت اس میں وقت والا معنی نہیں، بعضوں نے کیا کہا اس میں وقت والا معنی ہے، وقت والا معنی ہے. اب عورت کا، عورت کو اختیار تو مل گیا بالاتفاق دونوں گروہوں کے نزدیک، جب کہا نا انت طالق اذا شئتی، عورت کو اختیار ملا یا نہیں؟ تو اختیار کا ملنا تو یقینی ہے، لیکن مجلس کے اختتام پر یہ اختیار ختم ہوگا یا نہیں، اس میں شک آ گیا. کیا آ گیا؟ اگر اس کو ان کے معنی میں لیں تو مجلس کے اختتام پر اختیار بھی ختم، اور اگر اذا کو متا کے معنی میں لیں تو مجلس کے بعد بھی باقی رہے گا. تو اختیار کے ملنا تو یقینی ہے، اس میں تو کسی قسم کا شک نہیں، اور اختیار کے ختم ہونے میں شک آ گیا، اور شک کی وجہ سے ایک یقینی چیز ختم نہیں ہو سکتی، لہذا اس لیے بعد میں بھی اس کا اختیار باقی رہے گا. سمجھ میں آیا؟ تو اختیار کے منقطع ہونے میں شک آیا، اس لیے کیونکہ الیقین لا یزول الا بالیقین، یقین زائل نہیں ہوتا مگر کس کی وجہ سے؟ یقین کی وجہ سے ہی. یا یوں کہیں الیقین لا یزول بالشک، شک کی وجہ سے یقین زائل نہیں ہوتا، یعنی یقینی چیز زائل نہیں ہوتی. تو یہاں اختیار کا ملنا تو یقینی، لیکن اختیار کے ختم ہونے میں شک. اگر ان کے معنی میں لیں تو اختیار ختم، اذا کو متا کے معنی میں لیں تو اختیار ختم نہیں. تو اب شک آ گیا، دونوں طرف علماء گئے کہ پتہ نہیں اختیار ختم ہوا یا ختم نہیں ہوا. تو اختیار کا ملنا تو یقینی تھا، تو شک کی وجہ سے وہ انقطاع نہیں آئے گا. انقطاع میں شک ہے تو شک کی وجہ سے انقطاع نہیں آئے گا، بعد میں بھی اختیار رہے گا بھائی. یہ معنی ہے. والجواب عنہ، اور جواب اس کا سے یہ ہے کہ انہ تعلق طلاق بالمشیت، کہ خاوند نے معلق کر دیا طلاق کو اس عورت کی مشیت کے ساتھ، فوقع الشک فی انقطاعہ، تو شک واقع ہو گیا اس کے منقطع ہونے میں. یہ جو طلاق معلق ہے کس کے ساتھ؟ مشیت کے ساتھ، اس کے منقطع ہونے میں کیا آ گیا؟ شک آ گیا. فلا ينقطع، تو شک کی وجہ سے وہ منقطع نہیں ہوگا. وفی ما نحن فیہ، اور اس صورت میں جس میں ہم ہیں، وقع الشک فی الوقوع فی الحال، اچھا اور باقی اس عورت کو بھائی امام صاحب نے کیا فرمایا تھا؟ اذا لم اطلق کی فانت طالق، امام صاحب کیا فرماتے تھے؟ موت کے وقت طلاق ہوگی. اور صاحبین کیا فرماتے ہیں؟ اس کے فوراً بعد طلاق ہو جائے گی. تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ بھائی کہ دیکھیے اس اذا، یہ اذا یا تو ان کے معنی میں ہے، یعنی اس میں وقت کا معنی نہیں، ایک قول کے مطابق، اور دوسرا قول لیا جائے تو اس میں وقت کا والا معنی ہے، تو اگر اس کو ان کے معنی میں لیں تو طلاق واقع ہوتی ہے آخر عمر میں، موت کے وقت پہ، اور اگر اس میں وقت اس کو متاع کے معنی میں لیں تو اس صورت میں طلاق اس کلام کے فوراً بعد ہی واقع ہو جائے گی۔ تو علماء کا اختلاف آ گیا بھائی، اب ایک قول کی طرف دیکھیں تو اس کے فوراً بعد کیا آنی چاہیے؟ طلاق ہونی چاہیے، اور دوسرے قول کو دیکھیں تو موت کے وقت طلاق ہونی چاہیے، تو طلاق کے واقع ہونے میں شک آ گیا، طلاق کے واقع ہونے میں شک آ گیا، لہذا شک کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یقین ہو پھر تو واقع ہوگی، یقین نہیں تو پھر طلاق بھی واقع، لہذا بات وہی جو امام صاحب نے فرمائی کہ طلاق کب واقع ہوگی، ہاں کیونکہ طلاق کے واقع ہونے میں شک آ گیا تو لہذا اب واقع نہیں ہوگی۔ وفی ما نحن فیہ، اور اس مسئلے میں جس کے اندر ہم ہیں، وقع شک فی الوقوع فی الحال، واقع ہوا شک اس طلاق کے واقع ہونے میں، فی الحال فلا یقع بالشک، تو لہذا طلاق واقع نہیں ہوگی شک کی وجہ سے۔ وہذا کلہ اذا لم ینوی شیئا، اور یہ سارا اس وقت ہے جس وقت خاوند نے کوئی نیت نہ کی ہو، اما اذا نول وقت ابی شرطا، ہاں باقی اس وقت جب اگر اس نے نیت کی ہو وقت کی یا شرط کی، فہو علی ما نوا، تو یہ اسی پر ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہے، یعنی جیسی نیت کی ہے اسی کے مطابق مسئلہ ہوگا، اگر اس نے وقت کی نیت کی ہے تو پھر فوراً ہی طلاق ہو جائے گی، اور اگر اس نے صرف شرط کی نیت کی ہے تو موت کے وقت طلاق ہوگی۔ وَإِذَا مَا مِثْلُ اِذَا، بھئی یہ متن نہیں ہے، یہ اس پر لکیر کھینچی ہوئی ہے، لیکن یاد رکھیے یہ متن نہیں ہے، یہ شارح بتلا رہے ہیں کہ ایزا کے ساتھ کبھی ما بھی لگ جاتا ہے، تو ایزا ما مثل ایزا، یہ بھی کس کی طرح ہے؟ ایزا کی طرح ہے۔ لیکنہ لم ینفق عنہ معنى المجازات بالاتفاق، لیکن اس سے جدا نہیں ہوتا مجازات کا معنی بالاتفاق، بھئی ایزا سے تو کبھی مجازات کا معنی جدا ہو جاتا تھا، صرف کس معنی میں آتا تھا؟ ظرفیت کے معنی میں، اور کبھی مجازات کے لیے، لیکن ایزا کے ساتھ جب ما آ جائے یعنی ایزا ما، تو پھر اس سے مجازات کا معنی کبھی بھی نہیں جدا ہوتا، یعنی جب بھی آئے گا یہ کلمہ مجازات کے طور پر آئے گا، یعنی اس کے ساتھ جزا آئے گی۔ بھائی چلیے بس، بہذا المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔